Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala nabiyyana sallallahu ta'ala alayhi wa sallama 'alal 'alamina jami'a. Wa aqamahu yawmal qiyamati lil mudhnibina al mutalawwithina al khata'ina al halikina shafia. Sallallahu ta'ala وبارك وسلم عليه وعلى كل محبوب عنده ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال في موضع آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت ربي عز وجل رواه الإمام أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروشی پڑھ لیجیے اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه اجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سٹیج پر اور نیچے تشریف فرما جملہ ذی وقار علماء اہل سنت مشائخ عظام سامعین محترم حاضرین مکرم برادران مسلک سب سے پہلے دعا فرمائیں اللہ تعالی فخر اہل سنت شیر اہل سنت سراپا غیرت مسلک مجاہد محافظ محامی اور پاسبان مسلک اعلی حضرت حضرت قبلہ علامہ مولانا سید مظفر شاہ صاحب قادری مدظ اللہ العالی آپ کے اس جلسہ کو اور جملہ خدمات دینیہ کو اور تمام مسائے جمیلہ کو جو دین و مسلک کے حوالے سے جاری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے تمام رفقاء کار کی ان مسائی کو جو ان کی حمایت میں اور ان کے ساتھ ہمیشہ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مقبول و منظور فرمائے اور سب حاضرین کے اس حسب حال سب پر فضل و کرم فرمائے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت شاہ صاحب کا، ان کی پوری جماعت کا، جامع مسجد حبیبیہ کی منتظمہ کا، جنہوں نے یاد فرمایا اور اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ تو کلمات تشکر اور کلمات دعا کے بعد انتہائی اختصار اور جامعیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے چند باتیں اور چند باروزات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے طالب اجازت ہوں گا۔ اہل سنت و جماعت کے سٹیج سے دو جلسے انتہائی معروف ہیں۔ دو جلسوں سے مراد دو عنوان ہیں، یعنی ان عنوانات پر ہمیشہ گفتگو رہتی ہے اور ان کے حوالے سے ہمیشہ اہل سنت کے مسلک کا پیغام عوام اہل سنت تک پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک میلاد شریف کا جلسہ اور دوسرا معراج شریف کا جلسہ ہے۔ معراج میلاد شریف اس دنیا میں حضور کی جلوہ گری کا نام ہے اور معراج شریف اس جہان سے اس جہان کی طرف حضور کے تشریف لے جانے کا نام ہے جہاں سے حضور تشریف لائے تھے۔ دوسرے لفظوں میں میلاد حضور کی آمد کا نام ہے اور معراج حضور کی رفت کا نام ہے۔ اس کو اگر آسان جملے میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے، آنا جانا نور کا، آنا جانا نور کا۔ اور اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اپنے محبوب کی مدہ سرائی کے لیے، ثنا خوانی کے لیے اس نے اہل سنت و جماعت کا انتخاب کیا۔ میلاد شریف منانا بھی اہل سنت و جماعت کا مقدر ہے اور معراج شریف منانا بھی اہل سنت و جماعت کا نصیب ہے۔ کہ الحمدللہ، میں ایک جملہ یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں آپ تک پہنچانا، اور وہ یہ ہے کہ میلاد شریف بھی کوئی نیا جلسہ نہیں اور معراج شریف بھی کوئی دور حاضر کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے دونوں عنوان موجود رہے اور اہل سنت و جماعت کے اکابر اس پر گامزن رہے۔ تحریراً تقریراً انہوں نے اس کی اشاعت فرمائی اور اس پر کام ہوتا رہا۔ میلاد شریف کے حوالے سے آپ حضرات ربیع الاول شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، تو میں اس حوالے سے ایک جملہ کافی سمجھتا ہوں اپنے اسلاف کے حوالے سے۔ بر صغیر کی علم حدیث کے حوالے سے خصوصاً سب سے بڑی ہستی
استاذ الکل شیخ الکل امام المحدثین سند المحدثین، جو برے صغیر میں سب سے پہلے علم حدیث لے کر آئے، اور وہ خود نہیں آئے بلکہ بارگاہ رسالت مآب کے حکم سے یہاں پر وہ تشریف فرما ہوئے اور علم حدیث کے دریا بہائے، عالم کو اس سے سیراب فرمایا. اہل سنت و جماعت بھی ان کے شاگرد ہیں اور غیر اہل سنت و جماعت بھی ان کے شاگرد ہیں. آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں سال کے 12 مہینوں کے بارے میں قرآن و سنت میں جو وارد ہوا آپ نے ان کو یکجا جمع فرمایا، آیات احادیث اور کہیں کہیں آپ فقہی مسائل بھی وہاں پہ جمع فرما دیتے ہیں. ما ثبت من السنہ، اور اس کو ما ثبت بالسنہ بھی پڑھتے ہیں. رجب شریف کے مہینے کے ذکر کے ضمن میں حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا میں نے تعارف کرایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں، قد اشتهر بديار العرب في الناس ان معراجه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في ليلة 27 من رجب وموسم الرجبية فيه متعارف بينهم. شیخ محقق فرماتے ہیں دیار عرب میں، یعنی عربی ممالک میں، میں نے ایک بات بڑی خصوصیت کے ساتھ نوٹ کی کہ ایک تو حضور کے معراج کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو معراج عطا فرمائی جس کے تذکرے ہیں، یہ رجب شریف کی 27ویں شب میں تھی. اور دوسری بات اس حوالے سے جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے، موسم الرجبیت فیہ متعارف بینہم، وہ رجبی شریف کے عنوان سے محفلیں کرتے ہیں، رجبی شریف کے عنوان سے اجتماعات کرتے ہیں، رجبی شریف کے عنوان سے وہ جلسے کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بنانا رجب شریف میں اہل سنت و جماعت کی ایجاد نہیں، برصغیر کے اہل سنت و جماعت کی اختراع نہیں، بلکہ 10ویں 11ویں صدی کے عظیم محدث اور سب کے استاد شیخ محقق کی تصریح کے مطابق معراج شریف کا جشن منانا وہ عمل ہے جو مکہ میں بھی موجود تھا اور مدینہ بھی میں موجود تھا. الحمدللہ تعالی اپنے اسلاف کی اسی روش پر چلتے ہوئے آج اس محفل کی شکل میں حضور کے معراج کو منا کر ہم اپنے امتی ہونے کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ میلاد شریف کا جلسہ ہو یا معراج شریف کا جلسہ ہو یا میلاد شریف کا جلسہ ہو، یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، ہماری اختراع نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ تعالی نسلم بعد نسلن ابن عن جدن قدیما حدیثا ہر دور سے یہ چلی آ رہی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کو اپنے اکابر سے یہ چیزیں ورثے میں ملی ہیں. میں اس حوالے سے حضرت شاہ صاحب نے اپنے خطاب لا جواب میں جس چیز کو بنیادی نقطے کے طور پر بیان کیا، اور شاید مقصد یہی تھا کہ میں بھی اپنی گفتگو کو اسی نہج پر آگے چلاؤں تاکہ جلسہ اول سے لے کر آخر تک ایک ہی منحل پر قائم رہے، اور وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ. تو میں ایک جملہ اس حوالے سے تفصیل عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ معراج بھی ضروری ہے منانا اور میلاد منانا بھی ضروری ہے، اور ان دونوں میں انتہائی گہرا ربط ہے. جب ہم نے میلاد منایا تو ہم نے اس بات کا اعلان کیا
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، آپ کی پاک پیدائش ہوئی، حضور کا خاندان ہے، حضور کے ماں باپ ہیں، حضور کا قبیلہ ہے،
اور حضور کی پاک بشریت کا ہم نے اقرار کیا. اس سے الوہیت کی نفی ہو گئی. اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، اور نبی وہ ہے جس کا میلاد منایا جاتا ہے. لیکن ایک سوال ہر ذہن میں ابھرتا تھا کہ جب حضور پیدا ہوئے، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور کی اس حوالے سے لباس بشریت میں ملبوس ہو کر تشریف آوری ہوئی، حضور ہم جیسے تو ہو گئے، تو ہم نے پھر معراج شریف کا حوالہ پیش کیا کہ جہاں میلاد شریف حضور کی بشریت کی دلیل ہے تو معراج شریف حضور کی بے مثلیت کی دلیل ہے. اسی جملے کو میں ذرا تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں. معراج شریف کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے کہ حضور سب سے بلند ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے ارفا ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں. حضور کا کوئی نظیر نہیں، حضور کا کوئی عدیل نہیں، حضور کا کوئی مثیل نہیں، نہ حضور جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. اب آئیے میں چند جملے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، تفصیل بھی انشاءاللہ مختصر ہوگی. تفصیل سے مراد یہ ہے کہ پچھلے جملوں کے بنسبت ذرا تھوڑی سی اس میں وضاحت ہوگی. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت اور حضور کے مرتبہ اور مقام کو معراج کے حوالے سے سمجھنے کے لیے آج یہ میں روایتی انداز سے ہٹ کر چند جملے آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس مسئلے کو معراج شریف کے حوالے سے بآسانی سمجھ سکیں. اشخاص، اوقات اور ازمان برابر نہیں. دوسرے لفظوں میں سمجھیے، اللہ تعالی نے ذاتیں پیدا فرمائیں، شخصیات پیدا فرمائیں، افراد پیدا فرمائے، سال بنایا، اس کے مہینے ہیں، مہینوں میں ہفتے ہیں، ہفتوں میں دن ہیں، دنوں میں راتیں بھی شامل ہیں، اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اشخاص بھی برابر نہیں بنائے، اوقات بھی برابر نہیں بنائے، اور امکنہ بھی برابر نہیں بنائے. یعنی روح زمین اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نتیجہ ہے، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، لیکن زمین کا ہر حصہ برابر نہیں. ایک جگہ وہ ہے جہاں پر ہم کوڑا پھینکتے ہیں، ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں ہم اس کو صاف ستھرا رکھ کے ہم اس کو اپنی رہائش کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، ایک جگہ وہ ہے جہاں پر ہم مسجد بناتے ہیں. اب یہ تین قسم کی جگہ برابر نہیں. مسجدوں کا مرتبہ اس لیے ہے کہ یہ کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف سے منسلک ہیں. تو پھر کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ جگہ بھی برابر نہیں، چیزیں بھی برابر نہیں، اوقات بھی برابر نہیں. رمضان شریف کو اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، حج کے مہینے کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، ربیع الاول شریف کے مہینوں کو اللہ نے امتیاز عطا فرمایا، شب برات کی اپنی فضیلت ہے، شب قدر کی اپنی فضیلت ہے، رات کے پچھلے پہر کی جو کیفیت ہے وہ پہلے پہر کی نہیں. تو معلوم ہوا اوقات بھی برابر نہیں، جگہ بھی برابر نہیں، اسی طرح چیزیں بھی برابر نہیں. میں ایک چھوٹی سی آسان سی مثال پیش کرتا ہوں. ایک پتھر وہ ہے جس کو آپ بجری کے طور پہ استعمال فرماتے ہیں، تعمیر میں اس کو صرف کرتے ہیں. ایک پتھر وہ ہے جو روڈ پر مارے کھا رہا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو کعبہ شریف کے کونے میں نصب ہے. جس کو چوما جا رہا ہے، جس کا احتام ہو رہا ہے، اس کے استلام کے بغیر طواف شروع کرنا جائز نہیں، اور طواف ختم کرو تو پھر اس کا استلام کرو، اس کو چومو متعینہ طریقے کے مطابق۔ تو معلوم ہوا دن دن برابر نہیں، مہینہ مہینہ برابر نہیں، جگہ جگہ برابر نہیں، پتھر پتھر برابر نہیں، اسی طرح مجھے کہنے دیجئے بشر بشر برابر نہیں۔ آپ نے جب یہ بات سمجھ لی، اگلی بات یہ سماعت فرمائیں کہ اشخاص میں، اشیاء میں، چیزوں میں، افراد میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع کی مخلوقات پیدا فرمائی، ان مخلوقات میں من حیث المجموع جو سب سے اشرف ہے، جو سب سے اکرم ہے، جو مخلوق سب سے مرتبے میں بڑھ کر ہے، من حیث المجموع، من حیث الافراد نہیں، وہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن مجید کی نص سری موجود ہے، انسانوں میں وہ افضل ہیں جو مسلمان ہیں، مسلمانوں میں وہ افضل ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، پارسا ہیں، ان میں وہ افضل ہیں جن کو مرتبہ ولایت حاصل ہے۔ پھر اولیاء کے مراتب ہیں، اولیاء میں سب سے افضل طبقہ انبیاء، رسول کرام علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، اور نبیوں کے صحابہ میں سب سے بڑی عظمت کے مالک ہمارے نبی کے صحابہ ہیں۔ ہمارے حضور کے صحابہ میں چار کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، جن کو خلفاء راشدین اربعہ کہتے ہیں، جن کے نام کے نعرے لگاتے ہو، حق چار یار کہتے ہو، نعرہ خلافت لگاتے ہو، نیچے سے اوپر کی طرف چلو، حیدر کرار، عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کا مقام ان بقیہ تین حضرات سے سب سے بڑھ کر ہے۔ مقام صدیقیت کے بعد نبوت کا مقام، نبوت کے بعد رسالت کا مقام، رسالت کے بعد اولو العزم پیغمبری کا مقام، اور اولو العزم پیغمبروں میں سب سے بڑھ کر جس کا مقام ہے وہ ہمارے حضور کی ذات ہے۔ حضور کے بعد مخلوق میں کوئی مرتبہ نہیں، کوئی رتبہ نہیں، تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر، سب سے افضل، افضل الخلق علی الاطلاق جس کی ذات پاک ہے وہ ہمارے حضور کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ بارک وسلم۔ چونکہ ہم نے اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ حضور کی ذات سب سے افضل ہے، تو اب آئیے ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ حضور کا مقام سب سے بڑھ کر کیوں ہے، حضور افضل کیوں ہیں۔ محترم حضرات، دو چیزیں بنیادی طور پر فضیلت کی بنیاد ہوتی ہیں، ایک علم، دوسرا اختیار۔ علم جس کا سب سے زیادہ ہو اس کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، اختیار جس کا سب سے بڑھ کر ہو اس کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ جب ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس نقطے پر غور کرتے ہیں، تو قرآن و سنت کے شریف فیصلوں کی روشنی میں یہ بات ایک حقیقت ثابتہ بن کر اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو کر سب کے سامنے آ جاتی ہے، اور کوئی عقل سلیم اس کے اختیار اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جتنا علم و اختیار عطا فرمایا، نہ کسی نبی کو عطا فرمایا، نہ کسی اور رسول کو عطا فرمایا، نہ کسی ملک مقرب کو عطا فرمایا، 14 طبقوں میں، 6 جہات میں، اطراف اربع میں، 7 زمینوں میں، 7 آسمانوں میں، 18,000 یا 40,000 یا 80,000 جہانوں میں با اختلاف اقوال، سب سے زیادہ اختیار مدینے والے کا ہے، اور سب کے زیادہ علم بھی مدینے والے کا۔ اختیار چونکہ بنیادی طور پر موضوع نہیں، میں اس حوالے سے، معراج شریف کے حوالے سے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقطہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج، وہ ہے علم کا پہلو۔ جس کا علم زیادہ وہ دوسروں سے بڑھ کر، وہ دوسروں سے بڑھ کر۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا تھا یا نہیں؟ سجدہ ریز کر دیا تھا یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کو ان کا مسجود بنایا تھا یا نہیں؟ بتائیے کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. قرآن شریف پڑھنے والے حضرات، مطالعہ رکھنے والے حضرات سے مخفی نہیں ہے، لیکن چونکہ بات چل نکلی اس لیے وضاحت بھی ضروری ہے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا فرشتوں سے، مشورہ احتیاج کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مشورہ تعلیم خلق کی حوالے سے، تاکہ مشورہ لینا خود خدا کی سنت بن جائے. فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ اگر اس لیے پیدا فرمائے گا کہ وہ تیری تسبیح بیان کرے، تیری تحمید کرے، تیری حمد و ثنا کرے، تیری تعریف کرے، اس کے لیے تو ہم کافی ہیں، ہم گناہوں سے پاک ہیں، گناہ کا ہمارے اندر مادہ نہیں، ہمارے اندر، ہماری سرشت میں، ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں معصیت اور نافرمانی کا کوئی اثر بھی نہیں ہے، کوئی نشان بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم کافی ہیں، کسی اور کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، یعنی اس میں جو حکمت ہے اس حکمت کو تم نہیں جانتے. یہ ساری بات ایسی ہے جو آپ حضرات کو پہلے معلوم ہے. میں مختصراً یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. بتائیے کسی مدرسے میں داخلہ لیا تھا؟ جی. کسی استاد کی خدمت میں زانو و تلمبد ان کو تہ کرائے گئے تھے؟ کسی استاد کے سامنے ان کو پڑھنے سیکھنے کے لیے بٹھایا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان کو پوری کائنات کا علم عطا فرمایا. وعلم آدم الاسماء کلہا، قرآن مجید کی نص صریح موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے ان کو نام سکھا دیے. اب ایک نام ہوتا ہے علم اور ایک نام ہوتا ہے وصفی، یعنی خاصیت کو ظاہر کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ اس چیز کو یہ کہتے ہیں، اس چیز کو یہ کہتے ہیں، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، خاصیت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، یہ فلاں کام آتی ہے، اس چیز کا نفع یہ ہے، اس چیز کا نقصان یہ ہے. حتی القصعۃ والقصیۃ، حتیٰ کہ بڑے پیالے کا نام بھی بتایا اور چھوٹی پیالی کا نام بھی بتایا. یعنی اور تو اور رہا، پیالہ بھی علم سے باہر نہیں تھا، پیالی بھی علم سے باہر نہیں تھی. اب جب اپنے خاص فضل سے علم عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ چیزیں سب کی سب سامنے کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے، یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہو ان کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا کام آتی ہیں، ان کا نام بھی بتاؤ، ان کی خاصیتیں بھی بتاؤ. سب نے کہا سبحانک لا علم لنا. یہاں پہ وقف نہیں کیا، کلام ختم نہیں کیا، بلکہ آگے کا الا ما علمتنا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم تیری شان کو تسلیم کرتے ہیں، ہم تیری حکمت اوپر ایمان لاتے ہیں، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا. ان چیزوں کے علم کے بارے میں، خاصیات کے بارے میں ہمارا کبھی موقع نہیں بنا، اس لیے ہمیں کوئی پتہ نہیں ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یا آدم، آپ کی باری ہے، اے آدم اب آپ بتائیں ان چیزوں کے نام کیا ہے، انبئہم، آپ ان کو خبر دیں، ان کو بتائیں، ان کے سامنے وضاحت کریں، ان چیزوں کے نام بھی بتائیں، ان کے خواص بھی بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام نے اول سے لے کر آخر تک ہر چیز کے نام بھی بتا دیے، ان کے کام بھی بتا دیے، نفع بھی بتا دیا، نقصان بھی بتا دیا. اب یہ ہوتا ہے بھائی کہ جب مقابلہ ہونا تو جو جیت جائے، محاورے میں کہتے ہیں اس کی ٹکی چڑھ گئی. کیا کہتے ہیں؟ اس کی ٹکی چڑھ گئی، یعنی اس کا نمبر بڑھ گیا، یہ فائق ہو گیا، یہ جیت گیا. اور دوسرے حضرات مغلوب ہو گئے، عاجز ہو گئے، شکست کھا گئے اور اس کا پلہ بھاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ اس کا پلہ بھاری ہوا کہ نہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہم تو منکر تھوڑے، ہم تو ماننے والے ہیں. فرمایا اب یوں کرو کہ اس کو سلامی پیش کرو. سلامی یوں پیش کرو کہ جھک جاؤ اس کے آگے. اور دوسرا ترجمہ، دوسری تفسیر، گر جاؤ اس کے آگے، سجدہ ریز ہو جاؤ اس کے آگے، اس کی عظمت کو عملی طور پر تسلیم کرتے ہوئے اپنی پیشانیاں نیچے رکھ دو. اور صحیح تفسیر یہی ہے، کیونکہ دوسری آیت میں قعو لہو ساجدین، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا جب میں تمہیں حکم دوں، تو سب کے سب گر گئے. لیکن ایک تھا جس کی تعلیمات آج تک جاری ہیں، نہ وہ جھکا تھا نہ اس کی ذریت میں سے کوئی جھکتا ہے. اس نے کہا مر جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا، میری توحید میں فرق آ جائے گا، میں کبھی اس کے سامنے نہیں جھکوں گا، سجدہ نہیں کروں گا، سجدہ صرف تجھے کروں گا. خیر یہ اس شریعت کی بات تھی، سجدہ عبادت نہ تھا، سجدہ تعظیم تھا. سجدہ تعظیم کی اجازت تھی، پھر بھی وہ میں نہیں مانا. اس نے نص شریف کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں اپنے قیاس کو پیش کیا، گویا کہ آج کی اصطلاح کے مطابق، آج کے مجتہدین کے مطابق اپنا اتحاد پیش کیا. اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کو جلاؤ وہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، مٹی کو اوپر پھینکو وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، تو جس کی سرشت میں نیچے آنا ہے اس کو میں اوپر بنا جھکوں، میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے خیر اس کو نکال دیا، اس کو ملون بنا دیا، اس کو رجیم بنا دیا. یہ سارا قصہ آپ حضرات نے پڑھا ہوا بھی ہے اور سنا بھی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا وہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. بولو کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ثابت ہو گیا، وسعت علمی ثابت ہو گئی، تو اللہ تعالی نے فرمایا جب یہ علم میں تم سے بڑھ کر ہے، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کو سلامی پیش کرو. تو معلوم ہوا علم جو ہے وہ بنیاد فضیلت ہے، علم جو ہے وہ بنیاد فضیلت ہے. اگلی بات سماعت فرمائیں، پھر علوم کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض علوم فضیلت میں بعض علوم کی بنسبت کم ہوتے ہیں، بعض علوم فضیلت میں دوسرے علوم کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں. فضیلت میں مثلا دنیاوی علوم ہیں اور دینی علوم ہیں. دنیاوی علوم بھی ایک قسم کی فضیلت کے حامل ہیں، لیکن جتنی فضیلت دینی علوم کی ہے، دنیاوی علوم کا ان سے مقابلہ کرنا بھی گستاخی ہے. دنیاوی علوم بذات خود فی نفس ہی ایک قسم کی فضیلت کے حامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی دنیاوی علوم بھی رکھتا ہو تو وہ آگے چلتا ہے، اور جو دنیاوی علوم نہیں رکھتے تو دنیا دار اس کے پیچھے چلتے ہیں. فضیلت تھی تو وہ پیچھے چلے، لیکن جو قدر دینی علم کی ہے وہ دنیاوی علم کی نہیں. مثلا دیکھیے آپ حضرات ہمارے لیے سٹیج تیار کرتے ہو، کرسیاں بچھاتے ہو، اعزاز کرتے ہو، دیتے ہو، اس حوالے سے حوصلہ افزائی کراتے ہوئے اس شعبے کی آپ حضرات انتہائی احترام سے پیش آتے ہو، جبکہ ہمارے اور آپ کے باپ دادا ایک ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، حضرت سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام اور سید حوا علیہ السلام. لیکن چونکہ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے ان کی نسبت قرآن و حدیث سے ہے، نبی کے دین کی خدمت سے ہے، اس لیے آپ عملی طور پر یہ کہتے ہو جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے اس کی فضیلت دوسروں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، وہ لائق احترام ہوتا ہے. جب ہم برابر ہیں آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں، ہمیں اوپر کیوں بٹھا دیا؟ اس لیے کہ آپ کا یہ تصور ہے کہ ہمارے پاس شعبہ ہے جو رسول اللہ کا شعبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہے عملی طور پر سب امت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دینی علوم فضیلت میں دنیاوی علوم سے بڑھ کر ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب نماز کا ٹائم ہوگا مصلی پر حافظ قرآن کھڑا ہوگا یا ایم اے پاس کھڑا ہوگا؟ نماز پڑھانے کے لیے کس کو بڑھاؤ گے؟ جو قرآن و حدیث کو جانتا ہوگا یا جس نے انگلش کی ڈگری پہ ڈگری حاصل کی ہوگی؟ تو معلوم ہوا عملی طور پر سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دینی علوم کی فضیلت تمام علوم سے بڑھ کر ہے. محترم حضرات اب دین کے بھی شعبے ہیں، دینی علوم میں بھی پھر تفاضل ہے، فضیلت میں ایک دوسرے سے فرق ہے. ان میں سب سے اعلی علم، سب سے افضل علم وہ ہے جو اللہ تعالی کی ذات کو سمجھائے، اللہ تعالی کی صفات کو سمجھائے، اللہ کے اسماء افعال کو سمجھائے. سب سے بڑی عظمت والا علم وہ ہے جو اللہ تعالی کے کمالات کی خبر دے. اس لیے کہ علم کی فضیلت معلوم کی عظمت کے حوالے سے ہوتی ہے. معلوم جتنا بڑی رتبے اور بڑے مقام والا ہوگا، بڑی عظمت والا ہوگا، اس سے تعلق رکھنے والا علم بھی اتنی ہی عظمت کا حامل ہوگا. تو اللہ تعالی کی ذات سے جو علم تعلق رکھتا ہو وہ علم سب سے بڑھ کر ہے. نتیجہ جو نکلا، سب سے بڑی فضیلت اس کی ہوگی جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہو، جو اللہ کی شان کو سب سے زیادہ سمجھتا ہو، جو اللہ کے کمال کو سب سے زیادہ سمجھتا ہو. میں کہتا ہوں اللہ کی شان کو جتنا ہمارے حضور سمجھتے ہیں، اللہ کے متعلق جتنا علم سرکار کو ہے، نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی رسول کو ہے. اللہ چونکہ سب سے بڑی شان والی ذات ہے، اس کا علم جس کو زیادہ ہوگا وہ سب سے بڑی شان والا ہوگا. اور پوری کائنات میں اللہ کی ذات اور شان کو جاننے والا سب سے زیادہ صورت میں حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے، سرکار کی ذات پاک ہے.
تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت.
اب سمجھیے کہ بھئی حضور کی فضیلت اس علم کے حوالے سے سب سے زیادہ کیسے ہے، اس کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. محترم حضرات علم زیادہ ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، کمن ہو یا کیفن ہو. کمن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک نے 10 جماعتیں پاس کی، دوسرے نے 16 پڑھی، تو گنتی میں جماعتیں کس کی زیادہ ہیں؟ جس نے 16 پڑھی اس کا علم کمیت کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے زیادہ ہے، کتابیں اس نے زیادہ پڑھی، لہذا اس کا علم سب سے زیادہ ہوا. اور کیفیت کا یہ مطلب ہوتا ہے ایک نے صرف کورس کا عبور کیا، دوسرے نے سمجھ کر پڑھا. ایک نے صرف سمجھا اور دوسرا گہرائی میں پہنچا، غباسی کر کے اس کو پڑھا. میں کہتا ہوں اللہ تعالی کے متعلق کمیت کے اعتبار سے بھی حضور کا علم زیادہ ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی حضور کا علم زیادہ ہے. میں ایک چھوٹی سی حقائق سے تعلق رکھنے والی مثال تفہیم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، نماز پڑھتے ہو؟ جی. یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، یا تو وہ نیند کا کورس پورا کر رہے ہیں یا یہ ہے کہ میری بات کو نہیں سمجھے. ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو؟ پڑھنی چاہیے. تو الحمدللہ تعالی مسلمان اگر نماز میں سستی بھی کرتا ہو لیکن نماز کو فرض تو کم از کم سمجھتا ہے. پڑھنے کا موقع بھی ہر ایک کو کبھی کبھی ملتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کبھی کبھی ٹھیک ہے، پابندی سے ہونی چاہیے. لیکن جس مسئلے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو نماز کی نیت کے آخر میں کیا لفظ بولتے ہو؟ منہ طرف. جی آہستہ بولیں میرے دوستوں کی نیند نہ خراب ہو جائے، بالکل آہستہ آہستہ بولیں. ہاں بھی بولو کیا کہتے ہو؟ منہ طرف قبلہ شریف کے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے حضرات کہتے ہو منہ طرف قبلہ شریف کے، یہاں سے قبلہ کس طرف ہے؟ کدھر ہے؟ ادھر ہے. اچھا یہ بتاؤ سب نے دیکھا ہے؟ سب نے حج کیا ہے؟ عمرہ کیا ہے؟ سب دیکھ کر آئے ہو؟ تو اب کچھ وہ ہیں جو کعبہ کو دیکھ کر آئے ہیں کہ کعبہ ہے، اور کچھ وہ ہیں جو سن کر یقین کرتے ہیں کعبہ ہے. تو جس کا علم سن کر ہے وہ کم ہے، اور جس کا علم دیکھ کر ہے وہ زیادہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک اللہ تعالی کے بارے میں کمیت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ، اور کیفیت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ. کمیت کا مطلب کتابیں زیادہ پڑھے کوئی بندہ، مطالعہ زیادہ کرے جی، مشاہدہ زیادہ ہو. تو میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور کے نور کو. بولو، حضور کے نور کو. اسی نور کو اس نے نبوت کا تاج پہنا دیا، تاجدار رسالت بنا دیا. نبوت اور رسالت سے بامانہ حقیقی بالفعل متصف اور موصوف کر دیا، اور پھر جس کو جو عطا فرمایا اسی کے صدقے میں عطا فرمایا، کیونکہ خدا نے جو فیض اس دنیا میں اتارا ہے وہ نبوت کے ذریعے اتارا ہے، اور ہمارے نبی وہ ہیں کہ نبیوں کو دیا تو بھی ہمارے نبی کے حوالے سے، رسولوں کو دیا تو بھی ہمارے رسول کے حوالے سے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان معراج مصطفیٰ.
اب سمجھیے، حضور کی تخلیق سب سے اول. بولو، حضور کی تخلیق سب سے اول. حضور اسی دور سے اللہ تعالی کی ذات کو سمجھتے ہیں، صفات کو سمجھتے ہیں، شیور کو سمجھتے ہیں، کمالات کو سمجھتے ہیں، اسماء کو سمجھتے ہیں، افعال کو سمجھتے ہیں. تو اگر کمیت کے اعتبار سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے متعلق حضور کا علم سب سے زیادہ ہے. باقی نبی بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے بعد میں جانا، انہوں نے بعد میں سمجھا. ہمارے حضور شروع سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روز اول سے حضور کو سب سے پہلے جب پیدا فرمایا، تخلیق حقیقت محمدیہ فرمائی، تو اس دور سے حضور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے چلے آ رہے ہیں. تو کمیت کے اعتبار سے حضور سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور کیفیت کے اعتبار سے بھی حضور سب سے زیادہ جانتے ہیں. کیفیت کیسے؟ آدم علیہ السلام سے پوچھو اللہ ہے، وہ فرمائے ہے. میں یہی سمجھانے کے لیے آیا ہوں. حضرت دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے سمجھا ہے، میں نے دلائل میں غور کیا ہے، میں نے حقائق کائنات کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے مصنوع کو سانے کے وجود کی دلیل بنا کر اس پر ذات، اس کی ذات کی موجودگی پر میں نے دلیل قائم کی ہے، یا پھر مجھ پر وحی اتری ہے، وحی کے ذریعے اور آفاق عالم کے، آفاق کے دلائل کی روشنی میں میں اللہ کو جانتا ہوں. جس بھی نبی سے پوچھو وہ یہی کہیں گے، ہم وحی سے جانتے ہیں اور دلائل عالم کے حوالے سے جانتے ہیں. یہ صرف ہمارے حضور کی ذات ہے، سرکار کا امتیاز ہے. جب حضور سے پوچھو گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے میں صرف وہی سے جانتا ہوں، یا میں کائنات کے دلائل پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ رکھتا ہوں، بلکہ حضور فرمائیں گے میں تو خود دیکھ کر آیا ہوں، میں تو خود دیدار کر کے آیا ہوں، میں تو خود مشاہدہ کر کے آیا ہوں. اللہ تعالی کی ذات سے متعلق کمن کیفن جس ہستی کا علم سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے حضور کی ذات ہے. اس لیے حضور کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں ان عالمکم باللہ واخشاکم فی روایت اتقاکم. آنا، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. جب زیادہ جانتا ہوں تو اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے جو تقاضا بنتا ہے، خشیت ہونی چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، وہ بھی سب سے میری ذات کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے. تو گویا یہ فرمایا، میرے نبی، میرے صحابہ، جب تم براہ راست مجھ سے فیض حاصل کرنے والے ہو، اللہ کو جاننے میں تم بھی میرے برابر نہیں بن سکتے. تو 15ویں صدی کے مولوی، 15ویں صدی کے مولوی کب میرے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب صدیق تو بھی میرے برابر نہیں ہو سکتا، تو یہ دیر کتاب پر ہوں والا مولوی آمنہ کے لال کے مساوی کیسے ہو سکتا؟ اچھا بھائی بات ہو گئی ہے مکمل، ٹھیک ہے؟ اگر چاہیں تو میں اپنی گفتگو کو یہاں پر روک لوں. جی آپ کی سبحان اللہ سارا خوب ہے، لیکن میں ہاں یا نہ میں جواب چاہتا ہوں. بات ہو گئی ہے مکمل حضرت شاہ صاحب؟
ٹائم زیادہ ہو گیا تو
بات یہ مکمل ہو گئی، نقطہ جو چلا وہ انشاءاللہ تکمیل تک پہنچ گیا، آگے ہوگی تفصیل. اگر ہو اجازت تو پھر ٹھیک ہے، میں واپسی کا پروگرام کینسل کر دیتا ہوں. پچھلے تو ڈر گئے پتہ نہیں 5 بجے تک لے جائیں گے. کیا کرنا ہے شاہ صاحب؟
آپ زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. جاگتے رہے جاگتے رہے. حضور آگے چلے.
اب یہاں پر بات جب آ رکی، آ ٹکی، بات جب تک یہاں پر واضح ہو گئی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسابی وبارک وسلم علم کی بنیاد پر، کمن کیفن علم میں وسیع ہونے کی بنیاد پر تمام کائنات سے افضل ہیں، تمام رسولوں سے بڑھ کر ہیں، تمام نبیوں سے بڑھ کر ہیں، تمام فرشتوں سے بڑھ کر ہیں. اب یہ بحث چل پڑی خامخواہ اور لازمن یہ بحث آ گئی کہ کیا واقعی حضور نے رب کو دیکھا ہے؟ اب یہاں پر مسئلے آ گئے کئی، مسائل آ گئے کئی، اور مسئلے بیان کرنے والے کئی طبقے ہو گئے. ایک طبقے نے کہا کہ اللہ تعالی کی زیارت تو ہو سکتی نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں. ماضی میں ایک پورا گروہ گزرا ہے، فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا، جو خاص طور پر اسی مسئلے پہ کتابیں لکھتا تھا، اللہ کا دیدار ممکن نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور ایک طبقہ کہتا تھا حضور کی شفاعت بھی ممکن نہیں. ایک طبقہ کہنے لگا اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، اور دوسرا طبقہ کہتا تھا حضور کی شفاعت نہیں ہوگی. ہمارے علماء نے اس دور میں ایسا جواب دیا جو سونے کے پانی سے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، ان کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. ہم وہ سنی ہیں، خدا کا دیدار بھی کریں گے، نبی کی شفاعت ملے گی. اچھا انہوں نے جو دلیل پیش کی، بہت سے حضرات کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور بہت سے حضرات کے اذہان تشکیق کا شکار ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی دلیل کا جواب بھی دیتا چلوں دو لفظوں میں. انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے دیکھنے والا اور دوسرا ہوتا ہے دیکھا جانے والا، دیکھے جانے والا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ مجھے دیکھیں گے تو میں دیکھے جانے والا ہوں، میں آپ کو دیکھوں گا تو آپ دیکھے جانے والا ہے، میں دیکھنے والا ہوں. تو انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ جو دیکھتا ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے اور جس کو دیکھا جائے وہ دوسری طرف ہوتا ہے. تو جہت متعین ہو گئی، اور جو جہت میں ہو وہ محدود ہوتا ہے، اور جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہوتا. لہذا مطلب یہ ہوا خدا کا دیدار نہیں ہوگا. اگر کہیں دیدار ہوگا تو وہ جہت میں آ جائے گا، ایک طرف میں آ گیا، اور جو ایک طرف ہو جائے دوسری طرف نہیں ہوگا. اور جو ایک طرف ہو دوسری طرف نہ، وہ محدود ہے، وہ متنائی ہے. خدا تو لا متنائی اور لا محدود ہے. ڈر تو ایسے گئے جیسے میں نے آپ پہ اعتراض کر دیا ہو، ایسے گھبرا کے پریشان ہو گئے. اب آئیے اہل سنت و جماعت نے جو اس کا جواب پیش فرمایا وہ سنیے. اہل سنت و جماعت نے یہ فرمایا بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ان کی حقیقت مسلم ہوتی ہے، ان کا وجود متحقق ہوتا ہے، چیزیں بالکل حقیقی طور پر موجود ہوتی ہیں، وہ کام ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا لیکن کیفیت کیا ہوگی یہ متشابہات سے ہے. تو یوں کہو اللہ کا دیدار ہوگا بلا کیف, اللہ کا دیدار ہوگا بلا کیف. اب میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. بعض چیزیں سمجھ نہ آنے والی ہوتے پھر بھی ماننی پڑتی ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ جو سبزیاں ترکاریاں منڈی میں بکتی ہیں کون سا پانی لگتا ہے ان کو, معلوم ہے آپ کو؟ گٹروں کا پانی لگاتے نہیں لگاتے؟ تو جس گوبھی کو گٹر کا پانی پلایا گیا اور وہ پھلی پھولی پکی وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی پانی تو گندا دیا گیا, حلال کیسے ہو گئی؟ اب یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے لیکن سمجھ نہ آنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول نے جب ان چیزوں کو حلال کہہ دیا ہے. سمجھ آئے نہ آئے ہم نے تو کھانی ہے. اچھا یہ بات ذرا دور چلی جائے گی, میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم جس پانی سے پیدا ہوئے پاک ہے کہ پلید ہے؟ بولو ہے. جس پانی سے ہمیں پیدا کیا گیا, قدرت نے پیدا کیا, وہ پاک ہے کہ پلید ہے؟ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پلید؟ جی اس پلید کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ جی جسم کو لگ جائے جسم پلید تو اس پلید جسم کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ تو بتائیے جب پانی پلید ہے تو ہم پاک ہیں یا پلید ہے؟ جی پچھلے حضرات تو کر رہے ہیں استخارہ, آپ اگلے حضرات تھوڑی سی ہمت فرمائیں, تھوڑے سے جاگ رہے ہیں آپ. وہ پاک ہونے میں اگر شک ہے تو مسجد سے پھر چلے جاؤ, پھر مسجد میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ پانی پلید ہے لیکن اس پلید پانی سے خدا نے پاک چیز پیدا کر دی. سمجھ نہیں آتی لیکن اس پر ایمان رکھنا ہوگا, اس کو ماننا ہوگا. لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیے, پانی کے جس پاک جس قطرے سے انبیاء اور رسول کرام علیہ السلام کی بشریت کو تیار کیا گیا, با اجماع امت انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ پانی کے قطرات جن سے وہ بنائے گئے پاک ہیں, پاک ہیں, پاک ہیں. لہذا نبی کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر برابری کا دعویٰ کرنے والوں تم اپنی حقیقت کے دیکھو, تیری حقیقت پلید ہے, نبی کی حقیقت پاک.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
اچھا اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل سنت و جماعت نے بلا کیف کی یہ تاویل کیوں فرمائی؟ انہوں نے فرمایا قرآن میں آ گیا ہے اللہ کا دیدار ہوگا, احادیث نبویہ میں آ گیا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا. تو اگر اپنے اگلی گھوڑے دوڑائیں تو قرآن کو پیٹھ دینی پڑے گی, احادیث نبویہ کا انکار کرنا پڑے گا, اور جو قرآن و حدیث کا منکر ہو جائے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. لہذا ایسی تاویل کرو کہ اعتراض بھی اڑ جائے اور قرآن و حدیث کو پیٹھ بھی نہ ہو. ہاں اصول تو یہی ہے کہ جس کو دیکھو وہ ایک طرف ہوتا ہے دوسری طرف نہیں ہوتا, لیکن قرآن و حدیث میں جب یہ بات آ گئی تو پھر یہی کہنا پڑے گا دیدار تو ہوگا لیکن کیفیت کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا. اس کا حل یہی ہے جب دیکھیں گے پتہ چل جائے گا اللہ کا دیدار کیسے ہوتا ہے. محترم حضرات میں چاہتا ہوں کہ بھئی وہ آیات اور احادیث ان کی چند جھلکیں بھی آپ کو دکھا دوں اور پھر میں ان کے پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہو تو گرمی میں روزے کا کیا فائدہ, نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ, کعبے کے طواف کرنے کا کیا فائدہ, اپنے مال لٹانے کا کیا فائدہ؟ ارے بندگی ہم کرتے ہی اس لیے ہیں اللہ مل جائے, اللہ کا وصل و وصال نصیب ہو جائے. عبادت بندہ اس لیے کرتا ہے خدا ہمیں اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائے. تو پھر اگر یہ بھی حاصل نہ ہو تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آئیے میں سوالے سے ایمان اور عقیدے کی بات کرتا ہوں دیدار الہی کے مسئلے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ جس دل میں نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ جس دل میں نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ ہے. دیکھیے بھائی سیدھی سی بات ہے, ہم ہر ولی کا ادب کرتے ہیں, ہر نبی کا ادب کرتے ہیں, اور نبی ولی کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ان میں نظر آتا ہے, اللہ کے جلوے ان میں دکھائی دیتے ہیں, تو اس لیے ہم نبی ولی کا احترام کرتے ہیں, ان کا ادب کرتے ہیں. تو نبی ولی کا ادب احترام بھی ہم اس لیے کرتے ہیں, یہ مالک بھیجے ہوئے ہیں, جب ہم ان کے سفیروں کو راضی کر دیں گے وہ راضی ہو جائے گا, قیامت کا دن ہوگا وہ حجاب دور کر کے کہے گا اب آؤ میں براہ راست تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانا چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا, صحیح حدیث میں موجود ہے, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. صحیح حدیث میں ہے, جو اللہ تعالی کو ملنا چاہتا ہو اللہ اس کو ملنا چاہتا ہے, اور جو اللہ کو نہ ملنا چاہتا ہو اللہ فرماتا ہے میں تو اس مردود کو پہلے ہی پسند نہیں کرتا تو زیارت کیسے کروں گا. تو اگر اللہ کی ملاقات ہے ہی نہیں تو من احب لقاء اللہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں دن ہوگا, اور یہی طرف ایمان کی بنیاد ہے. اور ہمارے بزرگوں نے اس بارے میں کیا فرمایا, ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, جب تک نمونہ اور مثال نہ ہو, پریکٹیکلی طور پر نہ ہو تو مسئلہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حضور سیدنا شہنشاہ بغداد قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ایک کتاب میں آپ کے حوالے سے یہ بات پڑھی, لیکن افسوس یہ ہے کبھی کسی جگہ پڑھی اور حوالہ نہیں لگا سکا, اس لیے حوالے کا مطالبہ نہ کیجیے گا بھائی, رابطہ رکھیے گا اگر ضرورت ہو تو, جب مل جائے گا میں پیش کر دوں گا, حوالہ ہے اور پیش کروں گا انشاءاللہ. موضوع سے متعلق ہے وہ جملہ سنیے, حضور غوث اعظم نے اللہ تعالی کے دربار میں, مسجد میں سمجھیں, مصلی پر سمجھیں, یا جو بھی سمجھیں, جہاں پر سر سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر لاڈلانا انداز میں, محبوب سبحانی میں محبوبانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. محبوبانہ لاڈلانہ انداز میں دعا کرنا, درخواست پیش کرنا, یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. میں اس کو موضوع بنا کر آگے نہیں چل رہا, بات لمبی ہو جائے گی, صرف اشارہ کافی ہے. حضور غوث آدم نے محبوبانہ انداز میں کیا دعا کی؟ عرض کی میرے مالک, میں اس کا خلاصہ جو ہے اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں, 15 سال میں نے اس طرح سے گزارے کہ ہر رات کھڑے ہو کر قرآن کا ختم کیا, 40 سال میں نے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, میں نے نیند چھوڑی, نرم گرم بستر چھوڑا تیرے لیے, کئی سال تک کچھ نہیں کھایا پیا تیرے لیے, روزہ رکھا تیرے لیے, حج کا سفر کیا تیرے لیے, اگر قیامت کے دن تو مجھے خوش کرنے کے لیے اس کے بدلے میں پھل فروٹ میرے سامنے رکھ دے, انگور کھا لو, انار کھا لو, یہ سیب کھا لو, یہ دودھ کا چشمہ ہے یہ لے لو, یہ شہد کی نہر ہے یہ قبول کرو, یہ بنگلوز ہیں یہ قبول کرو, اگر تو نے مجھے صرف پھل فروٹ پر راضی کرنے کا, خوش کرنے کا جو ہے طریقہ اپنایا اور اپنا دیدار نہ کرایا, کنم بہشت ترا خشت خشت, آپ کی اصل زبان ہے فارسی, کون سی زبان ہے؟ فارسی. تو فرمایا کنم بہشت ترا خشت خشت, اگر تو نے مجھے دیدار نہ کیا کرایا اپنا تو تیری جنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تو میں نے یہ سارے مجاہدے اس لیے نہیں کیے کہ تیری جنت کے سیب کھاؤں, صرف ان پہ گزارا کروں, میرا اصل مقصود تو ہے. اب دیکھیے غوث آدم کے دل میں اللہ تعالی کے دیدار کی کتنا تڑپ ہے. تو جب ہمارے مرشد کے دل میں ہے تو مرید کے دل میں تو ہوگی جی، کیونکہ جو امام کے پیچھے ہو اس کی نماز اسی کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ تو اب غور فرمائے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف ہونا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن، تو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات موجود ہے۔ میں قرآن شریف کی ایک آدھ آیت پہ جو وہ اکتفا کرتا ہوں، بات جلدی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے سورت قیامہ میں، مسئلہ بھی قیامت کا اور دیدار کا مسئلہ بھی قیامت والی سورت میں، وجوہ یومئذ نادرا، وجوہ یومئذ نادرا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے قیامت کے دن خندہ و فرحاں ہوں گے، با رونق ہوں گے، ان کے اوپر جو خوشی کے آثار ہوں گے وہ قابل دید ہوں گے، پھول کی طرح وہ کھلکھلا رہے ہوں گے۔ یا اللہ ان کی خوشی کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا الی ربھا ناظرا، اپنے رب کو جو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو جو دیکھ رہے ہوں گے۔ جی نظر کہتے ہیں آنکھ کی پتلی سے دیکھنا، آنکھ کی پتلی سے دیکھنا۔ الا ربھا ناظرا، وہ انہی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ قرآن سے ثابت ہوا اللہ تعالی کا دیدار جی ہوگا۔ اب حدیث سنیے، رمضان شریف آ رہا ہے، چلو میں اسی کو حوالہ بنا لوں۔ للصائم فرحتان، فرحة عند فطری و فرحة عند لقاء ربی، متفق علیہ، بخاری مسلم کی۔ بل اتفاق تخریج کردہ روایت اور صحیح حدیث کے درجے ساتھ ہوتے ہیں، محدثین کی تشریح کے مطابق سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پر شیخین امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس کی اخراج اور اس کی تخریج پر متفق ہوں، اور یہ حدیث متفق انہوں نے ہے۔ حضور نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، گرمی کا روز آ رہا ہے نا اس لیے تھوڑے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں بھائی بولو بھائی، کیا فرمایا حضور نے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی ہوگی اس کو عند فطر ہی، جب وہ روزہ افطار کرے گا۔ میرے خیال میں یہ حدیث ہے ہی گرمی کے روزے کے متعلق، سردی میں تو پتہ ہی نہیں چلتا روزہ ہے کہ نہیں، گرمی میں پتہ چلتا ہے روزہ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر انتظار ہوتی ہے آفتاب غروب ہو ٹھنڈا پانی پیوں، آفتاب غروب ہو بھوک مٹانے کے لیے اپنی پسند کی چیزیں کھاؤں، تو جب چیزیں جمع ہوتی ہیں آفتاب کے غروب ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہوتا ہے، اس وقت دیکھنے والی کیفیت ہوتی ہے بندے کو کتنا خوشی ہے۔ حضور نے فرمایا روزے دار کو ایک خوشی ہوتی ہے افطاری کے وقت، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی عند لقاء ربہ، جب خدا فرمائے گا تو نے ایمان کی بنیاد پر، ایمان کے تقاضے پر چلتے ہوئے میرے لیے بھوک برداشت کی تھی، میرے لیے پیاس برداشت کی تھی، آ میرا دیدار کر لے، آ میری زیارت کر لے، آ میں تجھے ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ روزے دار کو اللہ تعالی کی زیارت ہوگی، اللہ تعالی کی زیارت ہوگی۔ تو اب حدیث سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ لوگ حدیثیں نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیثیں ان کے سامنے نہیں گزرتی تھیں؟ تو جس طرح حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے نا، یہ پڑھتے اس طرح سے اوپر والی لائن پڑھ دی، تین سطر چھوڑ دی، پھر نیچے شروع کر دیا، اور شاگرد پڑھ رہا ہو تو ایسے این غین کر کے ادھر ادھر کی لگا کر بات کو آئی گئی کر دی، اس طرح سے چھپا دیا۔ یہ پرانے دور کے غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ تو خیر یہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ماننا اور ہوتا ہے۔ یہ سعادت صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ نص سری سنا دوں، حضور کا سری فیصلہ سنا دوں، صحیح مسلم شریف، انکم سترون ربکم، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، ان کی تاکید سے فرمایا، فرمایا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ تحقیقی بات ہے، یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، اس کے حق اور صحیح ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ حضور کون سی بات ہے جس کے بیان کا اہتمام فرمایا اور تاکید فرمائی اور انا حرف تحقیق شروع میں داخل فرمایا؟ تو فرمایا بات یہ ہے، رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے قیامت کے دن تم ایسے ہی دیکھو گے جیسے چودھری کے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اچھا اب یہ مسئلہ چل پڑا کہ بھئی یہ تو ہے نا قیامت کی بات، بات تو ہو رہی ہے دنیا کی، تو دوسرے حضرات نے کہا دنیا میں بھی ناممکن ہے، انہوں نے بھی ایک دلیل پیش کی، کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ میرے پاس آ جاؤ فلاں جگہ پہ، میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ 40 دن رات موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے، رات کو شب بیداری فرمائی، عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کے بعد شرف کلام عطا فرمایا، باتیں فرمائیں، ایسے باتیں کی جیسے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو دل میں شوق پیدا ہوا، جب کلام اتنا لطیف ہے تو متکلم کتنا لطیف ہوگا۔ بے ساختہ زبان سے یہ کلمے صادر ہوئے، ارنی انظر الیک الی ربھا ناظرا، ارنی انظر الیک، مالک جب اتنا کرم فرما دیا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے مکالمہ فرما رہا ہے، کلام کا شرف عطا فرما دیا، تو تیرے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی اگر پردہ بھی ہٹا دے، میں تمہیں دیکھ تو لوں، آپ کو دیکھ تو لوں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، ہاں میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ظاہر کرتا ہوں، اگر یہ برداشت کر گیا تو آپ بھی میری تجلی کو دیکھ سکیں گے۔ خیر آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ تجلی ظاہر ہوئی، فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، جب تجلی ظاہر ہوئی تو پہاڑ کی چٹانیں اڑنے لگی، پہاڑ پاش پاش ہونے لگا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے ہوش ہو کر نیچے تشریف لائے، لیکن ہم ادباً یہ کہیں گے اللہ کی محبت میں مستغرق ہو کر، اللہ کے عشق میں مست ہو کر نیچے تشریف لائے۔ فلما افاقا قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب افاقہ ہوا، کیفیت دور ہوئی، کہنے لگا توبہ پھر میں ایسی دعا کروں تو، میری توبہ پھر ایسا مطالبہ کروں تو، پھر میں یہ مطالبہ نہیں کروں گا۔ اچھا اب غور فرمائیں، یہ قرآن ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا آپ میرا دیدار نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جس کو تم نفی کی دلیل پیش بنا کر پیش کرتے ہو، یہی تو ثبوت کی دلیل ہے۔ نبی فضول دعا نہیں کر سکتا، نبی غلط دعا نہیں کر سکتا، نبی خلاف شرع کام نہیں کر سکتا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جب دیدار ممکن ہی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیوں کیا؟ ان کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار ممکن تھا۔ آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیدار نہیں کرا سکتا، اللہ نے فرمایا میں تو کرا سکتا ہوں، تم کر نہیں سکتے، تو مطلب یہ ہوا جو کر سکتا ہے اس کو کرا دوں تو وہ برداشت بھی کر لے گا، لیکن تیرے اندر تحمل نہیں، تیرے اندر برداشت نہیں، تیرے اندر وہ تاب نہیں میری ذات کے جلووں کو دیکھنے کی۔ تو معلوم ہو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دیدار نہیں کرا سکتا، میرا دیدار نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا آپ کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، طاقت کی قوت کی نفی فرمائی ہے، زیارت کی امکان کی نفی نہیں فرمائی۔ تو جس کو نفی کی دلیل بنا کے پیش کر کیا گیا، الحمدللہ وہ تو ثبوت کی دلیل ہے۔ اب آئیے میں اس مسئلے کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا تھوڑے سے غور کی ضرورت ہے۔ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اس دنیا میں ایک ہے جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اور ایک ہے خواب میں اللہ کو دیکھنا. خواب میں اللہ تعالی کی زیارت نبی کیا امتی کو بھی ہو سکتی ہے.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 100 مرتبہ اللہ تعالی کی زیارت کی
لیکن خواب میں. خواب میں اللہ تعالی کی زیارت امتی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن جاگتے ہوئے اس دنیا میں اللہ تو دیدار کرا سکتا ہے, آگے کسی میں تحمل نہیں, طاقت نہیں, قوت نہیں, برداشت نہیں. ہاں اس چیز کی اگر قوت تھی, طاقت تھی, برداشت تھی تو آمنہ کے لال میں تھی, مدینے والے میں تھی. اس لیے اس دنیا میں حضور کے سوا رب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.
اور یہی بزرگوں کا عقیدہ ہے, اسلاف کا عقیدہ ہے. مولانا جامی کیا فرماتے ہیں سنیے, موسیٰ ذی ہوش رفت, موسیٰ ذی ہوش رفت علیہ الصلوۃ والسلام, از یک تجلی صفات تو این ذات را میں نگری او در تبسمی. فرماتے کلیم اور حبیب میں فرق ہے. کلیم وہ ہے جس کو کلام کا شرف حاصل ہو, اگر دیدار کا مطالبہ کریں تو تجلی صفاتی کو بھی برداشت نہ کر سکے, اور حبیب وہ ہے جو عین ذات کو دیکھے پریشان ہونے کی بجائے مسکراتا رہے, ہنستا رہے. بیش ہوش ہونے کی بات کی بات ہے, تھوڑی سی پریشانی بھی ان کو نہ آئے. یہ فرق ہے حبیب اور کلیم میں. کلام حصہ ہے کلیم کا اور دیدار حصہ ہے حبیب کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا. اب دیکھیے اس حوالے سے جو حضور کی شان اور عظمت ہے نا, اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مل جائے, بولو پڑھتے ہو اس لیے یا نہیں؟ ابھی ہم نے طے کیا کہ اسی لیے پڑھنی چاہیے. روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, بولو مل جائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے ابھی حدیث پیش کی, جو اللہ کو ملنا چاہتا ہو اللہ اس کا ملنا پسند فرماتا ہے. حج کرتے ہیں اللہ مل جائے, مال لٹاتے ہیں اللہ مل جائے, جہاد کرتے ہیں اللہ, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ مل جائے. لیکن سب کو ملے گا اہل ایمان کو قیامت کے دن, جو نعمت دوسروں کو قیامت میں ملے گی ہمارے آقا کو وہ نعمت دنیا میں مل گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے. تو محترم حضرات, اللہ تعالی کا دیدار اس دنیا میں خواب میں ممکن ہی نہیں, واقع ہے امت کے لیے بھی, لیکن جاگتے ہوئے دیدار صرف حضور کا حصہ ہے. اور قیامت کے دن ہر مومن کو اس کے مرتبے کے مطابق, ہر اہل ایمان کو, ہر ولی کو, ہر نبی کو, ہر رسول کو ان کے مرتبے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. دیدار الہی کے متعلق یہ ہے عقیدہ. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معراج شریف میں کیا حضور نے واقعی اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ جی یہ تو تھا نا امکانی بات, دعوے کی حد تک, موقف کے بیان کی حد تک. میدان تو اب لگے گا, اصل بحث تو اب چلے گی. اب آئیے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, اجازت ہے؟ اب کہیں نہ کہیں میں پرمیشن پہلے لے چکا ہوں, تو اس لیے اب صرف سننے کی کوشش فرمائیں. پہلی بات یہ دیکھیں, میں قرآن سے یہ دکھاتا ہوں حالات ایسے تھے معراج شریف میں کہ دیکھنے میں رکاوٹ نہ تھی, دیکھنے میں رکاوٹ نہ تھی. آئیے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کا مطالعہ فرمائیں, سورۃ النجم شریف. ثم دنا, اس کے بعد وہ قریب ہو گیا, اس کے بعد وہ قریب ہو گیا. کون؟ یہ ہے آیت. اب اس کے تحت پڑھیے تفسیر, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پیش کروں صحیح بخاری سے. کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری. یاد کر لیا تو ٹل جائے گی بیماری. لوگ پڑھتے ہیں بخاری کر پڑھو, لوگ کہتے ہیں بخاری پڑھو, میں کہتا ہوں پھر ساری پڑھو. بخاری پڑھو تو پھر ساری پڑھو، یہ مقام بھی دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اس آیت کے تحت سورۃ النجم کی تفسیر میں دوسری جلد میں حضرت ابن عباس کا ارشاد موجود ہے، دنا الجبار و رب العزہ، دنا فعل کا فاعل، یہاں پہ اللہ رب العزت ہے، تو معنی یہ ہوگا معراج کی رات اللہ اپنی شان کے مطابق حضور کے قریب ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں حضور کو اپنا قرب عطا فرمایا، حضور کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یا اللہ قرب سے کیا مراد ہے، اور بعض قرب تو ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری چیز کی بنسبت قرب ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں بودھ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حیدرآباد قریب ہے کراچی کا یا نواب شاہ؟ جی یہ بھی کوئی سوچنے کا مسئلہ ہے یار، کوئی جنازے کا مسئلہ تو نہیں ہے، حیدرآباد قریب ہے یا نواب شاہ؟ لیکن قریب کتنا ہے جی؟ دو ڈھائی گھنٹے کا سفر ہے، قریب ہونے کے باوجود بعید ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنا وہ قریب ہو گیا۔ اب قریب ہو گیا کتنا؟ جتنا قریب ہو گیا، ہو سکتا ہے دوسری چیز کی بنسبت قریب ہو۔ اللہ نے فرمایا فتد اللہ، مزید قریب ہو گیا، قریب ہو گیا مزید۔ یا اللہ تو مزید بھی فرمائے، پھر بر مزید بھی فرمائے، پھر یہ سلسلہ دو پاروں میں بھی ذکر فرما دے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی جب تک مثال ہمارے سامنے نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا فکانا قاب قوسین، قوسین قوس کی تسلیہ ہے، قوس کہتے کمان کو، کمان کی ایک ڈنڈی ہوتی ہے جس کے ساتھ دھاگا بندھا ہوتا ہے، جس پر تیر رکھ کر نشانے پہ اس کو پھینکتے ہیں، وہ ڈنڈی لکڑی کی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دو کمانوں کی ڈنڈیوں کو ملا لو، دو کمانوں کی ڈنڈیوں کو ملا لو، جیسے وہ ملی ہوتی ہیں فاصلہ نہیں ہوتا، ایسے ہی قرب ہوا۔ یہ قرآن کی نسیسری ہے۔ اچھا، اب ڈنڈی کا ایک حصہ ادھر، ایک حصہ ادھر، جو ادھر ہے وہ بھی دور ہے، جو ادھر ہے وہ بھی دور ہے، تو یہ مثال بھی تو پھر کسی نہ کسی بودھ کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا او ادنا، او ادنا، یہ تو مثال دی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہارے ذہن کی رسائی ادھر جا ہی نہیں سکتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ معلوم ہوا اللہ تعالی معراج کی رات میں حضور کے قریب ہو گیا اپنی شان کے مطابق، کیفیت نہیں بیان کر سکتے، حضور اللہ کے قریب ہو گئے جیسا کہ اس کی شان تھی۔ تو جب قرب اتنا ہو تو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کو یوں سمجھیں، آپ میرے قریب ہیں، میں آپ کے قریب ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں، ماں سوائے ان حضرات کے جو نیند کا کورس پورا کرنے لگے، میں ان کی بات نہیں کرتا، جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو بتاؤ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، درمیان میں کوئی پردہ ہے، رکاوٹ ہے، دیوار ہے۔ جب حضور اللہ کے اتنا قریب ہو گئے تو معلومات دیکھنے میں رکاوٹ نہ تھی۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک با ادب مرید اپنے مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر سر کو جھکا کر بیٹھتا ہے، ادبن نہیں دیکھتا، حضور نے اپنی نظریں جھکائی ہوں، آپ نے اپنی چشمان مبارک کو نیچے رکھا ہو ادبن اور احترامن۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور کس لیے تشریف لے گئے تھے؟ اللہ نے خود فرمایا لے نور یاہو، لے نور یاہو من آیاتنا، اس سیر کا مقصد یہی تھا کہ ہم حضور کو مشاہدہ کرائیں، حضور کو مشاہدہ کرائیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب مشاہدے کے لیے گئے تھے تو مشاہدہ ضرور کیا، لیکن میں چاہتا ہوں قرآن کی آیت کے حوالے سے اس کو دیکھیں، دیکھا بھی صحیح ہے، تصریح ہے یا نہیں، سنیے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا۔ آگے کیا ہے جی؟ آہستہ پڑھے کوئی سن نہ رہا ہو. وہ پڑھنا ہے تو ذرا زور سے بولیں. جن کو آتی ہے تو ضروری ہے, نہیں آتی تو پھر مجبوری ہے, کوئی بات نہیں. ہاں بھائی کیا ہے؟ انہو وہ سمیع البصیر. جن کو یاد نہیں ہے دیکھ لیں, حافظ صاحبان پڑھ رہے ہیں, یہ سچ بول رہے ہوں گے یا نہیں, یا پھر قرآن شریف اٹھا لیں آپ, تحقیق فرما لیں, دیکھ لیں اس میں یہ لفظ موجود ہیں, تحقیق فرما لیں. لیکن تحقیق تقریر کے بعد, ابھی نہیں, میں تقریر میں لگا رہا ہوں, آپ تحقیق میں لگنا شروع ہو جائیں. پندرہویں پارے کی پہلی آیت کے آخری جملے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو هو السمیع البصیر. شان یہی ہے بلا شبہ, کیفیت یہی ہے بلا شبہ, حال یہی ہے کہ وہ اس رات میں لیلن معراج کی رات میں السمیع البصیر سمیع بھی تھا بصیر بھی تھا. وہ کون؟ بعض ائمہ نے فرمایا ہووا کا مرجے اللہ تعالی کی ذات ہے. علامہ زرقانی نے فرمایا کہ ہووا کا مرجے حضور کی ذات ہے. اور تفسیر روح المعانی میں موجود ہے کہ اس کا مرجے اللہ تعالیٰ کو بناؤ تو بھی ٹھیک ہے, حضور کو بنا دو تو بھی ٹھیک ہے. تطبیق یہ ہے کہ دونوں کی طرف راجے ہیں. اب معنی کیا ہوگا؟ بے شک وہ, شان یہ ہے کہ وہ, یعنی اللہ. دوسرا معنی, بے شک, شان یہ ہے کہ وہ کون؟ اللہ کا محبوب, اللہ کا رسول. دوسرے لفظوں میں معراج کرانے والا اور معراج کرنے والا دونوں کیا تھے, کیا کیفیت تھی؟ السمیع البصیر, سننے والے تھے, دیکھنے والے تھے. تو اب مانا یہ ہوگا دونوں تفسیروں کی روشنی میں, اس نے اس کی سنی, اس نے اس کی سنی, اس نے اس کو دیکھا, اس نے اس کو دیکھا. السمیع البصیر کی تفسیر کو ملا کر یہ بات آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شب میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی صحیح, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سنا. اچھا بھائی, اب یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے دو قسم کا, ایک ہوتا ہے چاند کو دیکھنا, ایک ہوتا ہے سورج کو دیکھنا. چاند کو جتنی دیر دیکھتے رہیں آنکھوں پر لوڈ نہیں پڑتا, سورج کو اگر دیکھیں بغیر کسی درمیان میں پلاسٹک کی چیز کو رکھے آنکھوں کو بچانے کے لیے, اینک درمیان میں رکھے دھوپ سے بچانے والی, اگر براہ راست دیکھیں سورج کو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں, آنکھیں بٹ ہو جاتی ہیں, آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھا ہو پھر آنکھوں سے پانی شروع ہو گیا ہو, لوڈ برداشت حضور کی چشمان مبارک نہ کر سکی ہوں. قرآن اس کا جواب دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, ما زاغ البصر وما طغى, حضور کی آنکھ نہ جھپکی نہ پھسلی نہ اس پر لوڈ پڑا, ٹک ٹکی باندھ کر حضور نے ہماری ذات کو دیکھا. تو معلوم ہوا شب معراج اللہ تعالیٰ کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اچھا میں چاہتا ہوں ایک آسان دلیل پیش کر دوں جو آپ کو نہ بھولے, کبھی نہ بھولے. بلکہ دیکھیے بھائی, نمازیں کتنی فرض ہیں پتہ ہے؟ رات دن میں پتہ تو سب کو ہے, میں صرف آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھی جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پانچ نمازیں فرض ہیں. پتا ہے یہ کب ملی تھی؟ معراج کی رات میں. جاتے ہوئے یا آتے ہوئے؟ آتے ہوئے. یوں سمجھیں کہ جب آپ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں یا کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو لے آتے ہیں نا, کوئی مٹھائی لے آتے ہیں, کھجورے لے آتے ہیں, زمزم شریف لے آتے ہیں. تو سرکار نے سوچا میں جو معراج کر کے جا رہا ہوں اپنی امت کے بچوں کے لیے, ان بچوں کے لیے کوئی شیرینی نہ لے جاؤں, کوئی مٹھائی نہ لے جاؤں. مٹھائی اگر کھانے کی چیز ہو وہ تو بس آئی اور گئی, ایسی چیز ان کو دے دو وہ مٹھائیاں ملے ختم ہونے والی نہ ہو, وہ نعمتیں ملے جو کبھی فنا ہونے والی نہ ہو, وہ ہیں جنت کی نعمتیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بچوں کے لیے نماز کی شکل میں شیرینی لے کر آئے، مٹھائی لے کر آئے، حضور یہ تحفہ لے کر آئے، اسی لیے نماز کو کہتے ہیں تحفہ معراجیہ. بولو کیا کہتے ہیں؟ تحفہ معراجیہ. ادھر دیکھنا ہو تو دیکھے ضرور، لیکن کان میری طرف رہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. توجہ پہ در.
یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے جس میں نمازوں کے عطا کیے جانے کا ذکر ہے. حضور جب واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. کتنی نماز عطا فرمائی تھی؟ 50. بولو، عطا فرمائی ہیں نہیں، ماضی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پریشان ہو جائیں گے بھی کل سے ہمیں 50 پڑھنی پڑیں. پہلے شروع میں پہلے پہل کتنی نمازیں عطا فرمائی گئیں؟ 50. حضور جب چھٹے آسمان پر پہنچے، ایک بزرگ راستے میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضور کو روک لیا. حضور میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. اور وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے کرم فرمایا، حضور رک گئے. جی جناب، کیا حکم ہے؟ عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کوئی تحفہ عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جی، 50 نمازیں عطا فرمائی. قصہ بہت طویل ہے اور وقت اب بہت قلیل ہے، اس لیے اتنا پیش کروں جتنے سے گزارا چل جائے، موضوع کی تکمیل ہو جائے. عرض کی، میرے حضور، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 3 نمازیں عطا فرمائی تھیں، دوسری روایت میں 2 نمازیں عطا فرمائی تھیں. میں ان کو صبح و شام سمجھاتا، لیکچر دیتا، دروازے کھٹکھٹا کھٹکھٹا کر ان کو بلا کر میں نماز کے لیے لاتا، پھر بھی وہ پورے بمشکل اترتے تھے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، میرا مشورہ قبول فرمائیں. مشورہ یہ ہے، ارجع الی ربک، ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس واپس تشریف لے جائیں. کہاں جائیں؟ بولو، رب کے. او دو او ربا کا نہیں، اپنے رب سے یہاں دعا مانگے یا جبریل کو بلائیں، ان کو بھیجیں. نانا، ارجع الی ربک، اپنے رب کے حضور واپس جائیں، جس قرب سے آ رہے ہیں واپس تشریف لے جائیں. فصلہ تخفیفا، اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں، 50 نمازیں زیادہ ہیں، یا اللہ نمازیں کچھ کم کر دیں. حضور نے مشورہ مانا کہ نہیں؟ حضور تشریف لے گئے کہ نہیں؟ اب مولوی کہتا ہے اگر حضور کو پتا ہوتا کہ واپس جانا پڑے گا تو پہلے ہی کیوں نہیں کم کرا دیں. میں کہتا ہوں ہندو اگر یہ حدیث پڑھے سوال کر دے، تمہارا رب تم کہتے ہو بے کل شین علیم ہے، اگر وہ جانتا ہوتا انہوں نے واپس آنا ہے ابھی سے کم کر دوں تو کیوں نہیں کم کی؟ تو معلوم ہوا، ایک نبی پر اعتراض کرتا ہے، دوسرا خدا پر اعتراض کرتا ہے. سنی وہ ہے جو نہ خدا پر اعتراض کرتا ہے نہ مصطفیٰ پر اعتراض کرتا ہے. حکمتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ حکمتیں ہوتی ہیں. ایک روایت کے مطابق اللہ تعالی نے فرمایا 5 نمازیں معاف ہو گئیں، باقی کتنی بچی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ ارجع الی ربک فصلہ تخفیفا، 5 معاف ہوئی ہیں، 45 تو بہت زیادہ ہیں، پھر جائیں اور مزید کم کریں. حضور تشریف لے گئے، 5 اور معاف ہو گئیں، باقی کتنی بچی؟ المختصر کریں، موسیٰ علیہ السلام بہتر ہے حضور جاتے رہے، 5 معاف ہوتی رہیں، 45 معاف ہو گئیں، باقی بچی 5. کچھ تھکے ماندے لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش کے ایک چکر لگ جاتا نا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کی، ایک چکر اور بھی لگا لو، 5 بھی زیادہ ہیں. حضور نے فرمایا اب بار بار جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا. اب میں جاتے ہوئے اس بات کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے آداب کے منافی سمجھتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ جب پانچ پانچ معاف کر رہا ہے, بچی ہی پانچ آئے, اس کا مطلب یہ ہوگا مجھے کچھ بھی قبول نہیں, یہ بھی واپس لے لے, اس لیے میں اب واپس نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا دیا, آج سے میں نے اپنے محبوب کی امت پر پانچ نمازیں لاگو کر دی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا, لیکن یہ نہ سمجھنا پچاس سے پانچ کی ہیں تو ثواب میں کمی ہو گئی, یہ مقدار میں کمی ہے, معیار وہی برقرار رہے گا. پڑھیں گے پانچ, ثواب ان کو دوں گا پچاس کا. یعنی جب کھڑے ہوں گے پڑھنے کے لیے پچاس کے صفر کاٹ دوں گا, اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے سلام پھیریں گے صفر لگا دوں گا. پڑھیں گے پانچ, ثواب ملے گا پچاس کا. یہ حدیث آپ حضرات نے سن لی. میں جو بات اس حوالے سے آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, براہ راست کیا, سر اقدس کی آنکھوں سے کیا, عالم بیداری میں کیا. کوئی نہیں کہتا نمازیں خواب میں ملی تھیں, سب کہتے معراج میں ملی تھیں, جاگتے میں ملی تھیں. تو لہذا حضور جاتے رہے اللہ کے دربار میں جاگتے ہوئے. اب حساب آپ فرما لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک دیدار کر کے حضور تشریف لا رہے تھے پچاس نمازیں لے کر, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام حضور کو بھیجتے رہے, پانچ پانچ نمازیں معاف ہوں, پینتالیس معاف ہوں, تو کتنے چکر لگیں گے؟ نو پانچ پینتالیس آسان سا پہاڑا ہے. ایک مرتبہ پہلا دیدار, پھر نمازیں معاف کرنے کے سلسلے میں نو چکر, اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری. تو معلوم ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا, وہ بخاری مسلم کی اس حدیث کا کیا جواب دیں گے, اس حدیث کا کیا مطلب کریں گے؟ اگر کوئی انکار کرے اس کی مرضی, لیکن عقل سلیم رکھنے والا کوئی مسلمان با ایمان انکار نہیں کر سکتا. لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں دیکھا یا نہ دیکھا, بخاری مسلم کی متفق انہوں نے حدیث کہتی ہے شب معراج حضور نے اپنے رب کو کم از کم دس مرتبہ دیکھا, دس مرتبہ دیکھا, دس مرتبہ دیکھا. اچھا, اب ایک حصہ اس بحث کا یہ ہے کہ کیا یہ مطلب اسلاف میں موجود ہے؟ کسی نے یہ مطلب کیا ہے, یہ مانا لیا ہے, عقیدہ بنایا ہے کہ واقعی حضور نے رب کو دیکھا ہے؟ آئیے میں لمبی چوڑی لسٹ پیش کرنے کی بجائے بقدر ضرورت چند اسماء طیبہ اسلاف کے صحابہ تابعین کے پیش کرتا ہوں, ائمہ کے پیش کرتا ہوں, جنہوں نے یہ تصریح کی. عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دو طرح سے دیکھا, مرتم بے باسر ہی و مرتم بے فواد ہی. ترمذی شریف, طبرانی شریف, دیگر کتب حدیث, حضرت ابن عباس نے فرمایا حضور نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حضور نے رب کو دیکھا ہے. مل جل کر تقریر کریں, اب جلدی فارغ ہو جائیں گے, آدھی آپ بولے آدھی میں بولتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے رب کو, حضرت ابن مسعود سے یہی منقول ہے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے. یہ صحابہ کرام میں سے میں نے پیش کیا. حضرت انس بن مالک, دس سال حضور کی خدمت کرنے والے صحابی, انہوں نے فرمایا میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے. تابعین کے طبقے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, وہ سو کی ایک ہے, مزید دلائل کی ضرورت نہیں پڑے گی. امام حسن بصری سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی کے مرید, مولا علی کے خلیفہ, مولا علی کے شاگرد, جو مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقی بھی ہیں, امام صوفیہ بھی ہیں, چشتیوں کے پیر, قادریوں کے پیر, سہروردیوں کے پیر, نقشبندیوں کے پیر, سب کے پیران پیر, اور دودھ کے رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا امام حسن بصری نے. ائمہ اسلام نے لکھا یہ ساری برکتیں اسی دودھ کی ہیں کہ جس میدان میں دیکھو امامت کا درجہ رکھتے ہیں. امام حسن بصری جب اس مسئلے کو بیان فرماتے تھے تو یوں فرماتے تھے، اللہ کی قسم، جی، کانا یحلف ولا یستثنی، روایت کے لفظ ہیں، پکی قسم اٹھا کر اس مسئلے کو بیان کرتے، اللہ کی قسم، حق بات یہی ہے کہ ہمارے حضور میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے. ائمہ میں سے ایک مثال سمجھیے، پنکھا ذرا میری طرف کر دے، امام احمد بن حنبل احد الائمت الاربع، احد الائمت المتبوعین، جن کی فقہ حنبلی دنیا میں چلتی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور نے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے بڑے عجیب طریقے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا رآہو، بولو آپ بھی بولیں، لیکن ایک دفعہ نہیں بولا اس جملے کو، بولتے رہے. کتنی بار بولا؟ حتن قطع نفسہ، یہاں تک کہ سانس ٹوٹ گئی. یعنی یوں کہا، رآہو 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 رآہو، حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، جو کرنا ہو کر لو، ہمارا یہی عقیدہ ہے، حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا. تو معلوم ہوا صحابہ کرام، تابع نظام، ائمہ اسلام نے یہی مطلب سمجھا ان آیات احادیث کا، کہ یہی عقیدہ صحیح ہے، تحقیقی ہے، کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اچھا، اب چاہیں تو ایک سوال کا جواب بھی پیش کر دوں. کیوں صحیح؟ کہتے ہیں گھر والا گھر کے مسئلے کو بہتر جانتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہو. وہ فرمایا کرتی تھی، جو تمہیں یہ کہے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس نے بہتان باندھا، بالکل حقیقت نہیں ہے. کہتے ہیں یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے. میں چاہتا ہوں کہ بھئی جواب بھی ہو جائے، زیادہ ٹائم بھی نہ لگے. آپ کی نیند کا مجھے اب خیال آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اس لیے ترس کھاتے ہوئے اور احساس کرتے ہوئے، یوں سمجھیں وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے، اب میں بالکل مختصر بات کروں گا، طویل بات نہیں کروں گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، بولو، مسلم میں موجود ہے، کئی کتب حدیث میں موجود ہے، لیکن حدیث کو پڑھ لینا کمال نہیں، حدیث کو سمجھ لینا کمال ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. ایک مولانا نماز پڑھاتے تھے، جب انہوں نے اللہ اکبر کرنی، تکبیر تحریمہ کرنی، تو مصلے پر کھڑے ہو کر ہلنا شروع کر دینا، انہوں نے آگے پیچھے دائیں بائیں، بالکل آرام ہی نہ کرنا، سکون ہی نہ کرنا. ایک سمجھدار مقتدی نے دیکھا، امام صاحب پہلے اور بعد میں بالکل صحیح ہوتا ہے، لیکن مصلے پر جب تشریف لاتے تو ہلنا شروع کر دیتے ہیں، پوچھیں تو صحیح تکلیف کیا ہے. جب سلام پھیرا، ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے، حضرت صاحب جان بخشی ہو تو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پوچھو پوچھو، بولو بولو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا پہلے آپ ٹھیک ہوتے ہیں، جب مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، ہلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا صحیح بخاری میں لکھا ہے. کیا کہا اس نے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے نماز ہل کے پڑھنی چاہیے. اچھا، انہوں نے کہا ہمیں بھی حدیث دکھائیں تاکہ ہم بھی پڑھیں، آنکھوں سے دیکھیں، تو ہم بھی اس پر عمل کریں. کیوں؟ حدیث تو سب مسلمانوں کے لیے، ہم بھی پیچھے ہلتے رہیں، آپ آگے ہلتے رہیں. وہ جناب حدیث شریف کتاب لے، بخاری شریف ترجمے والی، ترجمہ کھول کر دیکھا، اردو کے محقق تھے، عربی نہیں جانتے تھے. ایک حدیث ہے، من اما بالناس فلیخفف، من اما بالناس فلیخفف، من صلی لنفسه فلیطول ما شاء، جو اکیلے پڑھے جتنی لمبی کرے اس کی مرضی، لیکن جو نماز پڑھائے امام ہو، پچھلے ضعیفوں کی اور پچھلے غریبوں کی اور پچھلے کمزوروں کا اور اس طرح سے بیماروں کا خیال رکھے، ان کا احساس کرے، نماز مختصر پڑھائے. اردو ترجمے میں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، ہلکی، کیا تھا؟ ہلکی. لیکن کاتب نے جو یا معلومہ ہے اس کو یا مجہولہ لکھ دیا، یعنی چھوٹی جے کو بڑی جے لکھ دیا. اب مولانا اس کو پڑھیں،
جو لوگوں کو نماز پڑھائے تو چاہیے کہ ہلکے پڑھائے. نماز مؤنث ہے, ہلکے مذکر ہے, صفت موصوف میں مطابقت ضروری ہے. تو یہ ہلکے نہیں ہے, یہ ہے ہلکے پڑھائے. سبحان اللہ. اس نے کہا حضرت صاحب یہ ہلکی لکھا ہوا ہے, ہلکی کا مقصد ہے تھوڑی پڑھائے لمبی نہ پڑھائے. تو اب حدیث تو اس نے پڑھی لیکن سمجھی نہیں, تو پڑھ لینا کمال نہیں بلکہ آپ کو بھی سمجھ آئیے تو ذرا بول دو نا تھوڑا سا. حدیث کو پڑھ لینا کمال نہیں بلکہ سمجھ لینا کمال ہے. ایک مولانا تھے وہ کتا باندھتے تھے نماز میں, آگے جب نماز پڑھنی موٹا تازہ کتا باندھے میرا بڑا چنا چوہا بالکل. کسی نے پوچھا حضرت صاحب یہ نماز میں کتے کو آگے کیوں باندھتے؟ اس نے کہا حدیث میں ہے. اس نے دکھائے حدیث, ہم بھی عمل کریں. حدیث لائے, حدیث میں لکھا تھا لا صلاۃ الا بحضور القلب, جب تک قلب حاضر نہ ہو نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا قلب کتے کو کہتے عربی میں؟ اس نے کہا حضرت صاحب قلب کتا جو ہوتا ہے وہ کاف لکیر والا ہوتا ہے, یہ تو دو نقطوں والا ہے, اس کا معنی ہے دل. جب تک دل حاضر نہ ہو جی نماز ہوتی نہیں ہے. مولانا نے دل کی وجہ کتا سمجھا. تو حدیث کو پڑھ لینا کمال نہیں بلکہ حدیث کو سمجھ لینا کمال ہے. آئی سمجھ میں؟ اور سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے جی. بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی جو صرف ائمہ سمجھ سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں تقلید ضروری ہے. مثلا ایک آدمی حضور کی خدمت میں آ گیا, رمضان شریف ہے, حضور روزے سے ہوں, روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں. تھوڑی دیر میں دوسرے صحابی آئے, انہوں نے پوچھا حضور روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں بستر پر لیٹ سکتا ہوں, لیٹنے کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں. مسئلہ ایک ہے, جواب کتنے بولو؟ دو ہیں. بالکل ایک ہی مسئلہ ہے, بالکل ایک ہی مسئلہ ہے. جواب اس کے دو بن گئے, ایک کو اجازت دے دی, دوسرے پر پابندی لگا دی. اس کو فرمایا ہاں, اس کو فرمایا نہیں. اب اگر ہاں والی حدیث پر عمل کرتے ہو نہیں والی گئی, نہیں والی پر عمل کرتے ہو ہاں والی گئی. اور مسلمان وہ ہے جو نبی کے ہر حکم پر چلے. تو اب کیا کریں گے؟ کبھی اس پر عمل کریں گے, کبھی اس پر کریں گے, یہ مطلب بھی نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے ائمہ نے فرمایا ایسا مانا کرو کسی حدیث سے انکار نہ ہو. ائمہ اسلام نے فرمایا حضور نے جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا, اور جس کو منع فرمایا تھا وہ نوجوان تھا. جس سے روزے کے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا حضور نے منع کر دیا, جس سے اندیشہ نہ تھا حضور نے اجازت دے دی. نفی والی حدیث اپنی جگہ درست ہے, اس بات والی حدیث اپنی جگہ درست ہے. تو حدیث کو پڑھ لینا کمال نہیں بلکہ حدیث کو سمجھ لینا کمال ہے. یہ جتنے بھٹکے ہوئے ہیں یہ پڑھنے والے ہیں, سمجھنے والا کوئی بھی نہیں. سمجھنے والے ہیں اہل سنت, امام احمد رضا کے ماننے والے, فاضل بریلوی کی جماعت والے, غوث اعظم کی جماعت والے, جو تلاوت بعد میں کرتے ہیں نبی کی محبت دل میں پہلے رکھتے ہیں. قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. اب آئیے اس حدیث کا مطلب بھی تو سمجھے, کیا مطلب ہے؟ بی بی نے کیا فرمایا, ام المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث موجود ہے لیکن سمجھنا کمال ہے, پڑھ لینا کمال نہیں ہے. اجازت بیان کرنے کی یا جانے کی؟ چلیے پھر سنیے. حدیث میں ام المومنین کا جو فرمان ہے وہ مطلقاً رویت کی نفی نہیں بلکہ ایسی رویت ہے, رویت کا معنی ہے دیکھنا, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, رویت باری اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. دیکھنا ہوتا ہے دو طرح کا, ایک ہوتا ہے اپنی صلاحیت کے مطابق دیکھنا, ایک ہوتا ہے بل احاطہ دیکھنا, بل ادراک دیکھنا. اس کو یوں سمجھے بھائی, آپ جب مسجد کے اگلے حصے کو دیکھنا چاہیں تو پوری کو دیکھ لیتے ہیں, جہاں جہاں نظر ہو پورا حصہ آنکھوں کے سامنے آ گیا. لیکن آسمان کو دیکھنا چاہیں تو پھر اتنے کو دیکھ سکتے ہیں جتنا آنکھ کی طاقت ہوگی, رسائی ہوگی. آنکھ کی رسائی سے بڑھ کر نہیں دیکھ سکتے, اتنا حصہ دیکھیں گے جتنا آنکھ کی صلاحیت اور استعداد ہے.
تو ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے رب کو دیکھا لیکن بل احاطہ نہیں دیکھا، بل استعداد دیکھا ہے۔ یوں نہ سمجھنا کہ حضور کی آنکھ مبارک نے اللہ تعالی کی ذات کو اپنے گھیرے میں لے لیا، احاطہ میں لے لیا۔ تو معلوم ہوا مطلقاً رویت کی نفی نہیں بلکہ بل احاطہ دیکھنے کی نفی ہے۔ چھوٹی سی مثال پیش کر دوں آیت کریمہ سے، حدیث کا مضمون واضح ہو جائے گا۔ سورۃ شعراء میں ہے کہ فرعون کی فوج جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے گروہ کے سامنے آئی، قصہ بڑا مشہور ہے اور ہے بھی طویل، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی امت کو لے کر دریا کی طرف چلے جائیں، دریا عبور فرمائیں۔ پیچھے فرعون 600,000 فوج لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو شہید کرنے کے لیے آ گیا پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے جب دونوں گروپ سامنے آمنے سامنے تھے، فلما ترا الجمعانی، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور ساتھی کہنے لگے آج ہم پکڑے گئے، آج ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدینی، بالکل نہیں ہو سکتا، اگر پکڑوانا ہوتا تو ہمیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اگر کاروائی کرانا مقصود ہوتی تو پھر ہمیں یہ حکم نہ دیا جاتا، اللہ کی خاص مدد میرے ساتھ ہے، فرعون کبھی تمہارا احاطہ نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا، تمہیں اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ اللہ کے اس فرمان میں دونوں مسئلے موجود ہیں، رویت موجود ہے، ادراک نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن فرعون کی فوج قابو میں نہیں پا رہی۔ تو معلوم ہوا کبھی رویت ہوتی ہے، ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی کے اس فرمان کی روشنی میں ام المومنین کے فرمان کا مطلب روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کو دیکھا تو ہے لیکن حضور کی آنکھ مبارک نے خدا کی ذات کو گھیر لیا ہو ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ جو گھیرے میں آ جائے وہ محدود ہے اور جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک جملہ یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اگر رویت کی بات مان لی جائے حضرت ام المومنین کے حوالے سے تو وہ اس بات کی قائل تھی کہ یہ معراج خواب کی تھی۔ بولو کس کی تھی؟ کہتے ام المومنین فرماتی ہیں، آئیے ایک جملہ اس بارے میں سماعت فرمائیے عنوان کی تکمیل کے لیے، روایت کا جو لفظ ہے پہلے ان کو سماعت فرمائے، ما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے جسم پاک کو معراج کی رات گم نہیں پایا، ایک لمحے کے لیے بھی حضور میرے حجرے سے، میرے کمرے سے، میرے بستر سے باہر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضور اس رات میرے پاس ہی موجود رہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ام المومنین فرماتی ہیں حضور ساری رات ان کے پاس رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ خواب کی معراج تھی۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر کہوں گا کہ حدیث کو پڑھنا کمال نہیں بلکہ حدیث کو سمجھنا کمال ہے۔ ام المومنین اس معراج کی بات نہیں کر رہی جس معراج کی بات ہم کر رہے ہیں، حضور کو 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ کتنی؟ 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ روحانی طور پر خواب کی حالت میں عالم منام میں، اور ایک مرتبہ جاگتے ہوئے۔ ہم یہ کہتے ہیں ام المومنین خواب کی معراج کی بات کر رہی ہیں، اس معراج کی بات نہیں کر رہی۔ آپ کہیں گے دلیل؟ بالکل مختصر دلیل ہے، انشاءاللہ بات اس سے بالکل روز روشن کی طرح حق واضح ہو جائے گا۔ وہ اس طرح سے کہ جس معراج کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، بولو ہجرت سے پہلے یہ معراج ہوئی رجب شریف والی مکہ المکرمہ میں اور ہجرت سے پہلے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی حضور سے شادی ہوئی مدینہ میں اور ہجرت کے بعد۔ تو جب حضور کے پاس وہ تھی ہی نہیں اس معراج کے موقع پر تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں حضور میرے پاس رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور عائشہ صدیقہ ام المومنین اس معراج کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ خواب کی معراج کی معراج کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا بیداری والی معراج پر بھی ایمان ہے اور خواب کی معراج پر بھی ایمان ہے۔ ایک آسان سا جملہ گفٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پھر بھی نہ مانے اور وہ کہ نہیں جی یہی معراج تھی، اسی کی بات کر رہی تھی، تو ہم تو اسی پر اڑے رہیں گے جیسا کہ لوگ اڑنے کے عادی ہیں۔ تو میں اس کا جواب ایک جملے میں پیش کرنا کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ساری حدیثوں کو ماننا ضروری ہے یا ایک کو؟ بولو، ساری حدیثوں کو۔ تو اب معراج شریف کی ساری حدیثوں کو جب حضور کے تمام اقوال افعال حضور کے تمام ارشادات کو ماننا ضروری ہے، تو معراج کی جو حدیثیں ہیں وہ 31 صحابہ سے مروی ہیں۔ بولو کتنے؟ 31 صحابہ کرام سے مروی ہیں، جن میں 4 صحابیات بھی ہیں۔ ان صحابیات میں حضور کی شہزادی سیدہ ام کلثوم بھی شامل ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی شامل ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی شامل ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان 31 صحابہ کی احادیث کو پڑھیں، ان میں یہ بات موجود ہے حضور معراج کی رات میں مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ انہی حدیثوں میں موجود ہے حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ انہی حدیثوں میں موجود ہے حضور جنت میں تشریف لے گئے۔ انہی حدیثوں میں موجود ہے حضور سدرہ پر تشریف لے گئے۔ انہی حدیثوں میں موجود ہے حضور عرش مولا پر تشریف لے گئے۔ انہی حدیثوں میں موجود ہے حضور لامکاں پہ تشریف لے گئے۔ تو جب سب حدیثوں کو ماننا ضروری ہے، تو اب ہمارے نزدیک مانا یہ ہوگا، اگر کوئی پھر بھی نہ مانے، مطلب یہ ہوگا حضور ایک ہی وقت میں، ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت میں مکہ شریف میں اپنے گھر میں بھی موجود تھے، مسجد اقصی میں بھی موجود تھے، آسمانوں پر بھی موجود تھے، جنت میں بھی موجود تھے، عرش پر بھی موجود تھے، فرش پر بھی موجود تھے، اور جو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ اب ان سے کہو اگر روایت کو اس معنی پہ لے آؤ تو فدہا، ورنہ حضور کو حاضر ناظر مانو تو جو اللہ کا محبوب ایک وقت میں فرش پر بھی ہو سکتا ہے، عرش پر بھی جا سکتا ہے، اگر کرم فرماتے ہوئے سبز گنبد سے حبیبیہ میں آ جائیں، غلاموں کو شرف بخش دیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی اب غور فرمائیں، جس حوالے سے بھی کہا جائے حضور کی شان ثابت ہوتی ہے۔ میں آخری جملہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنی تقریر کو میں انتہا تک پہنچاتا ہوں، پہنچا دوں؟ جی آپ کے ساتھ چلنا ہے نا، مجھے کیا پتا آپ چاہتے ہوں کبھی آگے چلنا ہے میں ختم کر بیٹھوں، یہ بھی تو پھر غلطی ہوگی۔ میں ختم کر دوں تقریر؟ جی ایک بولا ہے میں آپ کو کار میں پیچھے لے جاؤں گا اڈے تک، آپ کو سارا بیان کر دوں گا، آپ پھر واپس آ جانا۔ وہ سارے بولیں تو پھر پتا چلے میں کیا کروں، مطلب ہے یہ حصہ ہے ایک سننا چاہیں تو، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہوا حضور نے جاگتے ہوئے سر اقدس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ کہہ دو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ تو اب حضور کی فضیلت کیا ثابت ہوئی؟ جی ایک تو یہ ثابت ہوا حضور غیب جانتے ہیں، حضور غیب جانتے ہیں۔ وہ کیسے ثابت ہوا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کارخانہ قدرت میں سب سے بڑی غیب چیز کیا ہے؟ یہ ہے سوال، سب سے بڑی غیب چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالی کی ذات۔ اگر دوسرے غیب غیب ہیں تو اللہ غیب الغیب ہے، تو جو سب سے بڑی غیب چیز ہے اللہ تعالی نے اس کو بھی اپنے محبوب سے نہیں چھپایا۔ تو باقی غیب کوئی حضور سے چھپ سکتا ہے؟ امام اہل سنت نے اسی مسئلے کو بیان فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، نہاں مانے مخفی پوشیدہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درو۔ علم غیب کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسری بات یہ حل ہو گئی، کہ حضور کو وہ نعمت ملی جو قیامت میں دوسروں کو ملے گی، حضور کو ابھی سے مل گئی، جیسا کہ آپ نے شروع شروع میں اس کو سماعت فرمایا. اور سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے جس پر زیادہ مناظرے ہیں، مباحثے ہیں، مکالمے ہیں، بحثیں ہیں، لے دے ہیں، تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، کہ کلمہ پڑھنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے حضور ہم جیسے، ہم حضور جیسے، یعنی حضور کو اپنی مثل کہنے کی جو بیماری ہے یہ عام ہو گئی ہے. بالکل بلا جھجک مولوی کہتا ہے حضور ہم جیسے، ہم حضور جیسے. تو معراج کی رات یہ بتاتی ہے حضور ہم جیسے نہیں، ہم حضور جیسے نہیں. صلی اللہ تعالی وسلم حضور جیسے تو جبریل بھی نہیں، یہ بھی معراج کی رات سے ثابت ہوا. جب سدرہ پر پہنچے تو سدرہ جبریل اسلام کے لیے صد راہ بن گئی. کیا بن گئی؟ حضور نے فرمایا اے رفیق سفر، اے ہمارے سنگتی، اے ہمارے ہمراہی، اب تک ساتھ چلے ہو، اوپر کیوں نہیں چلتے؟ عرض کی لو خطو تو خود وطن فی روایت لو دنو تو ان ملتن لہ ترخ تو. ایک میں شارتن کے لفظ ہیں، تمام روایتوں کو ملا کر مانا یہ ہوگا ایک قدم آگے بڑھوں بلکہ ایک انگلی کے پورے کے برابر اوپر پرواز کروں، بلکہ ایک بال برابر بھی پرواز کروں تو میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. بس ہماری یہاں پہ انتہا ہو گئی ہے. تو معلوم ہوا جہاں جبریل جیسے سید الملائکہ کی انتہا ہوتی ہے، ہمارے حضور کی ابتدا ہوتی ہے. تو جب جبریل بھی حضور جیسے نہیں ہے تو کوئی اور حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ ایک بات مزید سماعت فرمائیں، حضور جس سواری پہ تشریف لے گئے تھے کیا نام ہے اس کا؟ جی براق. کیا نام ہے؟ براق. کہنے کی وجہ کیا ہے؟ براق بنا برق سے، برق مانے بجلی، بجلی جیسی اس کی رفتار تھی. کیا تھی؟ بجلی جیسی رفتار کی تفصیل بخاری مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے. جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہ قدم رکھتی تھی. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی نظر پہلے آسمان پر جا رہی نہیں جا رہی؟ تو وہ تو جنت کی چیز تھی، اس کی نظر تو تیز ہوگی. آسمان پر نظر گئی کہ نہ گئی؟ تو ادھر تھی، آنن فانن آسمان پر پہنچ گئی، پہلے سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، تیسرے سے چوتھے پر، یعنی بڑی تیز رفتاری سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ سواری اوپن تھی یا کمرہ نما تھی؟ جس طرح موٹر سائیکل ہوتی ہے اس طرح تھی یا کار جیسی تھی؟ بولو. اوپر کوئی شمیانہ لگا ہوا تھا، ہودج بنا ہوا تھا، کوئی اس کو کمرہ نما چیز بنی ہوئی تھی؟ نہیں، کھلی فضا میں حضور بیٹھے اور رفتار اتنی تیز کہ آنن فانن زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے. اب جو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہو اور اپنے آپ کو حضور جیسا کہتا ہو، میں کہتا ہوں کراچی ایئرپورٹ پہ لے جائیں اسے، اسے بٹھائیں جہاز کی چھت پر، احتیاطاً اس کو باندھ بھی دیں، بیچارہ گر نہ جائے. کہاں جا رہے؟ ابھی میں عمرے پہ جا رہا ہوں. تو پوچھنا چاہتا ہوں راستے میں قصہ تمام ہو جائے گا کہ نہیں؟ جان نکل جائے گی کہ نہیں؟ اور اگر بم میں، بم جیسی چیز میں اس کو رکھ کر، توپ کے منہ میں رکھ کر اس کو پھینک دو، پھر بچے گا کہ مرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم اوپن سواری پہ تھے، تیز بھی اتنا، ابھی زمین پر پھر آسمان پر. حضور کو سر مبارک کا چکر بھی پیدا ہوا، بخار کی کیفیت بھی پیدا ہوئی. لہذا شب معراج یہ دعوت پیش کرتی ہے حضور کو اپنے جیسا کہنے والوں، ذرا اپنی اوقات کو بھی دیکھو، مصطفیٰ کی عظمت کو بھی دیکھو. حضور نور کے سمندر سے گزرے. بولو، نور کے سمندر سے گزرے. آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دیا ہے، زمین و آسمان کے درمیان اوپر جاتے ہوئے ایک جگہ ہے، ماسک کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا، آکسیجن کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا، بندہ مر جاتا ہے. جنہوں نے دعویٰ کیا چاند پہ پہنچنے کا، آکسیجن کے تھیل تھیلیاں انہوں نے اپنے منہ پر چڑھائی دکھائی ہیں تصویر کے اندر، آپ حضرات کو معلوم ہے. عام بندہ اوپر جائے آکسیجن کے بغیر نہیں جا سکتا، حضور کا آکسیجن کون سا تھا یہ تو ثابت کرو. دریائے نور سے حضور گزرے،
تو جبریل کہے میں بال برابر اوپر جاؤں تو جل جاؤں گا. مکے کے جولاہے کے بنے ہوئے کپڑے جو حضور نے زیب تنگ کیے ہوئے تھے اور مکے کے موچی کا سلا ہوا جوڑا مبارک جو حضور نے قدموں میں پہنا ہوا تھا وہ بھی جلے, ان کے ایک تار بھی جلے. تو معلوم ہوا حضور ایسے نور ہیں تمام انوار پر غالب ہیں, کوئی نور حضور پر غالب نہیں آ سکتا. اس لیے ہم یہ عقیدہ دنکہ کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں, ہم حضور کی بشریت کے منکر نہیں, ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں, حضور کو نور بھی مانتے ہیں. لیکن ایک جملہ ساتھ لے لو, بشر ایسے ہیں کہ کسی ماں نے ایسا بشر جنا ہی نہیں ہے, اور نور ایسے ہیں کہ جبریل جیسا نوری بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بشر ایسے بشر جیسا کوئی بشر نہیں, نور ایسے کہ نوروں میں سے نور والوں میں سے بھی کوئی حضور جیسا نہیں. اچھا حضور کو کوئی فضیلت حاصل ہوئی کہ نہ ہوئی, پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے. ایک عام آدمی ہو, دھوراجی میں رہتا ہو, معاشرے میں اس کی ویلیو نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب کے صدقے میں حرمین طیبین لے جائے, اللہ سب کو لے جائے, وہ عمرے کی سعادت کرے, سبز گنبد کی ہریالیوں کو دیکھیں, سنہری جالیوں کو دیکھیں, موضع شریف میں صلاۃ و سلام پڑھ کر آ جائے, قدمین شریفین میں نعتیں پڑھ کر آ جائے, حضور کے مدینے کی دیواروں کو دیکھ کر آ جائے. وہ بندہ جس کو آپ سلام نہیں کرتے تھے, جس کی کوئی ویلیو نہ تھی, حیثیت نہ تھی, اب جب واپس آئے گا استقبال ہوگا کہ نہیں؟ کراچی میں تو بہت زیادہ استقبال ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ, چھپائیں تو نہیں نا حقیقت کو, بولو ہاتھ چومو گا کہ نہیں, اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہو کہ نہیں؟ اور بندہ تو وہی ہے, اب اس کو کیا ہو گیا؟ کہو گے مدینہ جو دیکھ کر آیا ہے, حضور کا روضہ جو دیکھ کر آ جائے. تو اب یہ سمجھتے جائیں جس نے مدینہ کی گلیوں کو دیکھا ہو اس کی بھی شان بڑھ جاتی ہے, جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا اس صدیق کا کیا مقام ہوگا, فاروق اعظم کی کیا شان ہوگی, عثمان غنی حیدر کرار کی کیا عظمتیں ہوگی, حضور کے صحابہ کی کیا عظمت ہوگی. اور حضور نے خود فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا, کیونکہ اگر تم سونے کا پہاڑ احد پہاڑ کے وزن کے برابر خرچ کر دو, میرا صحابی ایک سیر یا آدھا سیر, کلو بڑا ہوتا ہے سیر چھوٹا ہوتا ہے, گندم کا خرچ کر دے, تمہارا سونے کا پہاڑ میرے صحابی کے آدھے سیر گندم جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہیں تم نے خیرات کر کے عبادت کی ہے صرف, اور میرے صحابی نے عبادت کے ساتھ ساتھ میری زیارت بھی کی ہے, اور زیارت کا جو ثواب ہے وہ کسی نیکی کا ثواب نہیں ہے. تو معلوم ہوا صحابہ جیسا کوئی نہیں, کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا. تو جو مدینے کی گلیاں دیکھ کر ہے وہ قابل تعظیم ہو گیا, اس کی شان بڑھ گئی, اس کی فضیلت بن گئی. جس نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ بے مثل ہو گیا, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اگلا فیصلہ خود کر لے, جس نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے خود خدا کو دیکھا ہو اس جیسا کون ہو سکتا ہے. تو واقعہ معراج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حوالے سے عظمت کی دلیل ہے, ہر حوالے سے حضور کی شان کی دلیل ہے. یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا, صرف تکمیل عنوان. حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے چند جملے میں نے اس حوالے سے عرض کیا ہے, تو اب آخر میں وعدہ بھی تو کریں نا, نچوڑ بھی تو اس کا نکالیں. جی یہ بھی اسی جملے کا حصہ ہے, نیا جملہ نہیں بول رہا. آپ نے جب یہ بات سمجھ لی حضور بے مثل و بے مثال ہیں, اور بے مثل و بے مثال ہونا حضور کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا, اور معراج شریف اس کی دلیل ہے, تو سچا اور صحیح عقیدہ کون سا ہوا؟ بولو اہل سنت و جماعت کا. لہذا وعدہ کرو سنی رہو گے, سنی جیو گے, سنی ہو کر مرو گے, سنی ہو کر قبر میں مصطفیٰ کے حضور آو گے, سنی ہو کر دربار رسالت جو قیامت میں لگا ہوگا حاضری پیش کرو گے. اگر اسی پر قائم رہے تو حضور کی نظر کرم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, ادھر بھی بیڑا پار ہے ادھر بھی بیڑا پار ہے. اور سنی رہنا کیسے ہوگا؟ امام ہو تو سنی, پیر ہو تو سنی, استاد ہو تو, ساتھی اور ہمراہی ہو تو, کیونکہ صحبت سنگت بندے کو خراب کرتی ہے. لہذا عقیدے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کوئی بد مذہب آپ کا امام. اب آپ نہ بولے تو خطبہ میں دوبارہ پڑھوں گا,
دھمکی سمجھے یا جو بھی سمجھے، آپ تو بولنے کا وقت ہے جی، آخر میں تو مظاہرہ کریں اپنی غلامی کا جی. سنی کا امام سنی ہی ہو سکتا ہے، کوئی بد مذہب نہیں ہو سکتا. سنی کا پیر سنی ہو سکتا ہے، کوئی بد مذہب پیر نہیں ہو سکتا. سنی کا استاد سنی ہی ہوگا، کوئی بد مذہب سنی کا استاد نہیں بن سکتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے قرآن کے پیچھے، جو بھی پڑھا دے، کیا قرآن کے پیچھے پڑھنی ہے. اچھا بھائی، اگر کسی کی بیوی قرآن کی حافظہ ہو، عالمہ ہو، فاضلہ ہو، وہ کبھی کبھی اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہو جائے گی؟ یہ جو خاموش ہیں سوچ رہے ہیں یا پڑھے بیٹھے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ انسان نہیں ہے؟ کہو ہے. مسلمان نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں ہے؟ حوا علیہ السلام کی شہزادی نہیں ہے؟ مسلمان بھی ہے، انسان بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عالم فاضلہ بھی ہے، مجودہ بھی ہے، مقرہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، تنظیم المدارس کی شہادت العالمہ بھی اس کے پاس ہے. اس کے باوجود اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ مرد کے امام کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. تو جس طرح مرد کے امام کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، سنی عاشق رسول کے امام کے لیے سنی اور عاشق رسول ہونا ضروری ہے. میرے حضرت سے کسی نے پوچھا، یہ ختم نبوت کی تحریک کے دوران لاہور میں ملا جلا اجلاس تھا، تو ایک مولوی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا شاہ صاحب، کاظمی شاہ صاحب، ہمیں پتا ہے آپ تو ہمارے پیچھے نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھا دیں ہم آپ کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا، ارے مولانا، ہماری نماز نہ آپ لوگوں کے آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. آگے کھڑے تو مصلی خالی، پیچھے کھڑے تو صف خالی. جہاں جاؤ خیر ہی خیر ہے، سبحان اللہ. تو اس لیے ہماری نماز نہ آپ کے پیچھے آگے ہوتی ہے، نہ آپ کے پیچھے ہوتی ہے، نہ آگے ہوتی ہے. ہمارے ایک پیر بھائی نے کہا کہ حضور، ان کی مسجد قریب ہے، ہماری ہے ذرا دور. تو جو پڑوسی ہوتا ہے، پڑوسی مسجد ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ اس میں پڑی جائے. تو حضرت نے فرمایا، گندے پانی کی نالی دروازے پہ چل رہی ہو، نل کا دور ہو پانی والا، منہ کہاں سے دھوو گے؟ سبحان اللہ. گندا گندا ہے جتنا قریب ہو، اچھا اچھا ہے جتنا دور ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.